لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا میرے محترم طلباء کرام، علماء کرام، کل کی مجلس میں قرآن کریم کی آیت جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کے مرتبے کا ذکر کیا گیا تھا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، کہ اللہ تعالی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ ایسا رسول اور پیغمبر ان میں بھیج دیجئے، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہوں. اس کے ذیل میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس میں اول نمبر وہ تلاوت آیات کا ہے بقول قرآن کریم کے. تلاوت آیات کیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسول، جب اللہ کی آیات تم پہ پڑھی جا رہی اور تمہارے پاس اللہ کا رسول موجود ہو، کیف تکفرون، تو پھر اس کے بعد کفر کیسے کیا جا سکتا؟ یعنی تو اللہ تعالی کی طرف سے نشانیاں بہت زیادہ بڑی اور ہدایت کی طرف لے جانے کے لیے اہم ترین ہیں دو چیزیں. تتلا علیکم آیات اللہ، کہ تم پہ اللہ کی کتاب پڑھی جائے، وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جن مقامات اور جن عظیم معراج سے نوازا تھا اس میں دونوں چیزیں شامل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی بھی تھے، اور آپ کی ذمہ داریوں میں تلاوت الآیات وہ بھی شامل. پھر اس کے بعد یہ تفصیل بھی بیان ہوئی تھی کہ ہر وہ علم، ہر وہ فن جو ایک مسلمان کو، ایک طالب اور عالم کو قرآن کریم پڑھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، مثلا صرف کے سیغے ہیں، تو اس سے آپ کو عربی سیغوں کے زمانے، اس کی قسم معروف ہے یا مجهول ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے، یہ سب چیزیں آپ کو علم الصرف سے آپ کی پہچان میں آسان ہو جاتی ہے. اسی طرح اواخر الکلم، کلمے کے آخر میں کون سا اعراب پڑھا جائے گا، کون سے کلمات منصرف ہیں، کون سے غیر منصرف ہیں، یہ تمام کی تمام علوم آپ کو حاصل ہوں گے علم النحف سے، نحف کے ذریعے سے. کل آپ کو بتایا بھی تھا کہ جمع الجوامع نحف میں بہترین کتاب ہے، مغنی اللبیب صرف میں بہترین کتاب ہے. تو وہ ساری تفاصیل اصل میں یتلو علیہم آیاتک، اللہ تعالی کی آیات پڑھنے والے پیغمبر کے دین کی تفاصیل ہے. ویعلمہم الکتاب، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دوسرا مقام بیان کیا گیا وہ کیا تھا، کہ آپ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. کتاب سے کیا مراد ہے اور کتاب کی کیا خصوصیات ہیں، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ وحی، یہ ذکر جو ہم نے نازل کیا ہے بہت ہی مبارک ذکر ہے. اَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس کو نہیں مانو گے؟ اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بہترین کتاب، تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُبِينِ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تھی. اس سے پہلے بھی کتابیں دی گئی ہیں انبیاء کرام کو، اور قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو چار طبقے اولین طور پہ مخاطبین تھے. کتنے طبقے؟ چار طبقے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، اس آیت پہ غور کیجئے گا. عیسائی، مسیحی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ تشریف گئے، 571 سال پہلے، اور 572 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گزشتہ انبیاء میں قریب ترین ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ ان کو خطاب بھی کیا گیا، ان کے احکام بھی نازل ہوئے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیلیوں میری نعمتیں یاد کر لو. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے وہ اس کتاب پہ قرآن کریم پہ ایمان لے آؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں زیادہ تر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کا ذکر بہت زیادہ ہے بمقابلہ دیگر انبیاء اور دیگر مذاہب کے. اس کا آسان جواب یاد رکھیے گا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ عقل اور بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ انہی کا ذکر کیا جائے جن کو قوم نے دیکھا ہوا ہو، اور انہی کا ذکر کیا جائے جو قوم کے قریب میں ہو، آس پاس میں ہو، اور انہی کا ذکر کیا جائے جن کو سب جانتے ہوں. اگر میں مثالوں میں اور بصیرت میں، عبرت میں ایسی چیزوں کا ذکر شروع کر دوں، ایسی قوموں کا ذکر شروع کر دوں کہ جن کو نہ کوئی جانتا ہے نہ وہ وہاں پہ آس پاس قریب میں موجود ہیں، نہ ان سے ملاقات کی جا سکتی ہے، تو پھر ان کے ذکر کا فائدہ کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگرچہ قرآن کریم میں ایسی اقوام کا بھی ذکر ہے جن کو ہم قرآن کے بغیر نہیں جانتے تھے. منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصصہم علیک، بہت سے ایسے انبیاء اور اقوام پیغمبر کہ ہم نے آپ کے سامنے ان کا ذکر کیا ہے. ومنہم من لم نقصصہم علیک، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا. لیکن جو دعوت دی جا رہی ہے قرآن کریم کی، اور جو پیغام حق دیا جا رہا ہے، اس میں ابتدائی طور پہ چار اقوام کو مخاطبین بنایا گیا. نمبر ایک بنی اسرائیل، یہود. یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ ایسے دعوے اور کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ایک ہی ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. ولا نشرك به شيئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، اور ہم میں سے اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا مشکل کشا اور حاجت روا کوئی نہ بنائے. یہ متفق نقطے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی تعلیمات میں یہ تعلیم اولین تعلیم. اردو میں کہتے ہیں نقطہ مشترکہ. کیا کہتے ہیں؟ نقطہ مشترکہ، یعنی ایک ایسا نقطہ، ایک ایسا پوائنٹ کہ جس میں تمام کے تمام لوگ متفق ہو جائیں، وہ یہ ہے قرآن کریم. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. دیکھ رہے ہیں قرآن کریم باقاعدہ اہل کتاب کو یاد بھی کرتا ہے، ان کا نام بھی لیتا ہے، اور پھر کہتا ہے ظلم و زیادتی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کام کی باتیں نہ چھپاؤ. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے اوپر وہ جھوٹ نہ باندھو جو اللہ نے نہیں کہا. مثلاً کون سا جھوٹ؟ لا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. ان لوگوں نے بہت بڑا کفر کیا جو کہتے ہیں کہ مسیح والعیاذ باللہ خدا. وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. حضرت مسیح علیہ السلام کی تبلیغ قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے تو اللہ کی عبادت کا کہا ہے. یا عیسیٰ اعنت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. اے عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لو. قال سبحانک ما کان ینبغی لنا. جواب دیا گیا کہ ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنائیں. بالکل. بہرحال یہ 571 سال پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پہ تشریف لے گئے ہیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے مولوی صاحب, اس کو سمجھ لیجیے. ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں تمام انبیاء کرام دنیا سے تشریف لے گئے اور ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا سوائے ایک نبی کے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا. جب اللہ تعالی نے فرمایا اے عیسیٰ میں آپ کو اٹھانے لگا ہوں, کیا کرنے لگا ہوں, میں آپ کو آسمان کی طرف بلانے لگا ہوں. یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفعت ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ چلے جانا ہے, کیوں گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے. بات ختم ہوئی, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہ علی ان یحیی الموتی. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ جس کو زمین سے اٹھایا ہے اس کو دوبارہ زندہ کر دے, اس کو زندگی دے دیں. بالکل اللہ تعالیٰ قادر. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں جنت میں دنیاوی زندگی کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں, اخروی زندگی نہیں ہوتی, یہ بات آپ سمجھ لیجیے. عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام, کتاب کا نام نوٹ کر لو. کیا؟ عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں بے شمار آیات اور حدیثوں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیاوی زندگی کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے. بس یہ ایک نبی دوبارہ آئیں گے. اشراط الساعہ کی احادیث میں آپ جانتے ہیں دجال کے خلاف جہاد فرمائیں گے, پوری امت محمدیہ حضرت کا ساتھ دے گی اور اس کے بعد ایک امام مقرر کیا جائے گا جسے امام مہدی کہا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد وہ تشریعی نہیں ہوگی. کیا؟ تشریعی نہیں ہو, بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کی رسالت کی تصدیق کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور مسلمانوں اور امت محمدیہ کی مدد و نصرت فرمائیں گے اور مسلمانوں کے جتنے بھی ایسے مسائل ہیں جن میں وہ بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ ان کو ضرورت ہوگی رہنمائی کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں رہنمائی کریں. اس کی مثال دیکھیے, سعودی عرب کا بادشاہ اپنے ملک کا وہ بادشاہ ہے اور وہاں اس کے حکم چلتا ہے، اس کی مرضی چلتی ہے. لیکن اگر سعودی عرب کے بادشاہ کو پاکستان کسی دورے پہ بلا لیا جائے، دعوت پہ بلا لیا جائے، تو پاکستان میں آ کے کیا وہ سعودی عرب کا بادشاہ نہیں رہے گا؟ ضرور رہے گا. سعودی عرب کی بادشاہت اس کی جیسے وہاں پہ قائم ہے، ایسے ہماری اس سرزمین پہ بھی اس کا حکم چلے گا؟ نہیں چلے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غرض یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ وہ جب اس سرزمین میں اور اس ریاست اور اس ملک میں آئے گا، تو باوجود ہے اس کے کہ وہ بادشاہ ہے اور ملک ہے، لیکن یہاں کے حدود، یہاں کے قوانین، یہاں کے اعداد و اطوار، اس کا لحاظ اس کو رکھنا پڑے گا. اگر وہ ان کا لحاظ نہیں کرے گا تو پھر وہ نقصان اٹھا سکتا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور نبی ہیں، معصوم ہیں، پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بطور امانت کے ودیعت فرما لیا ہے. ان کو جب روئے زمین پہ بھیجا جائے گا تو آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ فرمائیں گے، آگے بڑھائیں گے، مسلمانوں کو اس پہ عمل کرنے کی رہنمائی دکھائیں گے. یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ تشریف. اس سلسلے میں وہ لوگ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے ختم کے قائل نہیں ہیں، قادیانی ہیں، پرویزی ہیں اور عنایت اللہ مشرقی نام کا ایک آدمی گزرا، اس کی قوم ہے، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ ان میں دو پارٹیاں ہیں. کتنی؟ فراڈیوں کی دو پارٹیاں، یاد کر لیجئے گا. ایک پارٹی وہ ہے جو کہتی ہے کہ میں عیسیٰ ہوں. کیا کہتی ہے؟ میں عیسیٰ ہوں. ایک بہانہ مل گیا کہ جی آسمان سے ایک شخصیت آنے والی ہے، تو اس بہانے کو اپنے اوپر فٹ کرتے، اس کے اوپر، اپنے اوپر. تو آپ دیکھیں گے، آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا کہ جی مسیح موعود آ گئے. مرزائیوں کی کتاب اٹھا کے دیکھو، اس میں آپ کو نظر آئے گا. اور جی علیاذ باللہ مرزا غلام قادیانی ملعون، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نصرت کرنے کے لیے آیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالی اپنے دین کی حفاظت و نصرت فرماتا ہے. دین اسلام اتنا کمزور دین نہیں کہ اس کے لیے غلام قادیانی کی ضرورت پڑ جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس. پہلی پارٹی وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں ہی مسیح ہوں، اور جب یہ دعویٰ صحیح سے نہیں چلتا ان کا، تو عجیب بات بتاؤں آپ کو، پھر خود کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ انتقال کر چکے ہیں، مر چکے ہیں علیہ السلام. غلام احمد نے اپنی کتاب روحانی خزائن میں لکھا ہے کہ سری نگر میں، کشمیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، علیہ باللہ واسطہ. کیا لکھ دیا؟ سری نگر میں، کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر. پہلے تو حضرت عیسیٰ خود اپنے آپ کو بناؤ، اور جب بننے میں ناکام ہو جاؤ، پکڑے جاؤ اور دلائل بیکار ہو جائیں، تو پھر یہ دعوے شروع کر دو کہ وہ تو انتقال کر گئے اور میں ان کی جگہ مجدد ہوں. یہ دونوں غلط باتیں ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، آسمانوں میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب حکم فرمائیں گے تو وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور مسلمانوں کی رہنمائی فرمائیں گے. اس عقیدے کو ماننا، اس عقیدے پر چلنا، اس عقیدے کو لازم پکڑنا، یہ ہماری اور آپ کی ایمانیات میں سے. یہودی اہل کتاب میں سے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی، فلما اخذ موسیٰ الالواح واخذ براس اخیہ یجرہ الیہ، اس طرح آیت آتی ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا 30 راتوں کا. یہ 30 راتیں کائے کی تھی؟ یہ کتاب دینے کا وعدہ تھا. اور لذیذ بود حکایت دراز کن ذکر، فارسی میں کہتے ہیں کہانی حصہ، بہت لذیذ ہے، اس کو لمبا کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ 10 دن اور رہنا ہے، 40 دن ہو گئے. تو چلہ کاٹنا، چلہ پہ چلے جانا تبلیغی جماعت میں، حضرت والد صاحب فرماتے تھے باقی چیزوں کو بعد میں دیکھیں گے، کم از کم چلہ تو ثابت ہو ہی گیا ہے یہاں سے. کتنے دن ثابت ہو گئے؟ 40 دن. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی. اسی طرح صابئی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں کچھ ایسے لوگ نکلے. آپ کو ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبور پہ ایمان رکھتے ہیں. اس پہ زبور کس کو دی گئی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب کے جو احکام ہمارے دین میں ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اوپر نافذ ہوں. اور یہ دلیل بناتے تھے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہ آج کے موجودہ جو اہل کتاب ہیں، جیسے بھی ہیں اور جیسی بھی ان میں خرابیاں آ چکی ہیں، لیکن اگر ان میں کتاب کے نشان، اگر ان میں کتاب کی تعلیمات، اگر ان میں کتاب کا ذکر موجود ہے تو وہ اہل کتاب. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عام طور پہ آپ جائیں گے جب دینی حلقوں میں تو آپ کو یہ کہا جائے گا کہ ان میں سے کوئی اہل کتاب اب باقی نہیں ہے. حضرت والد صاحب فرماتے تھے یہ بات محل نظر. یہی یہود تھے، یہی مسیحی تھے، مجوسی اور صابئین تھے. ان کے عقائد آج کے اور اس زمانے کے کوئی خاص فرق نہیں ہے. اس میں جو بے دین ہو گئے وہ الگ لوگ ہیں، یہودیوں نے اپنا دین چھوڑ دیا اور وہ سیکولر ہو گئے، وہ الگ سلسلہ ہے. لیکن کیا مذہبی یہودی آج ہیں یا نہیں ہیں؟ چلے جاؤ اسرائیل میں، فلسطین میں جا کے دیکھو، آپ کی عقل حیران رہ جائے. تورات کے مدرسے قائم کیے گئے ہیں، اور تمام کے تمام جو ان کے وہ مدرسے ہیں سرکاری سرپرستی میں چلتے ہیں. اور یہودیوں کے خاندان کے خاندان بچے، اور سننے میں آیا ہے کہ ان کے مخصوص خاندانوں میں لازم ہے کہ ہر بچہ اس مدرسے سے پڑھ کے جائے. اور وہاں پہ بچے کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ تورات حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں. عجیب بات ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمارے ہاں مسلمانوں میں قرآن کریم کا حفظ، قرآن کریم کا یاد کرنا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس امت کی معجزات میں سے ہے. لیکن یہود میں بھی یہ رواج موجود ہے کہ وہ اپنی کتاب کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں ان کے ٹخنے نہیں چھپتے. کیسی عجیب بات ہے. ہمارے ہاں ہم تو نماز سے پہلے مسلمان بھائیوں کو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے 50-52 سال یہ آواز لگاتے رہے کہ بھائیوں اپنے ٹخنے درست کر لو, بھائیوں اپنے کپڑے کو درست کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ سنت ہے, اور سنت پہ عمل یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو قرآن کریم نے جو دوسرے نمبر پہ مخاطب کیا ہے اہل کتاب میں, وہ یہودی ہیں, پھر صابئین ہیں, پھر مجوسی ہیں. مجوسی کون ہے جانتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2100 سال پہلے, کتنا, 2100 سال پہلے ایران میں ایک آدمی گزرا ہے جسے زرتشت کہتے ہیں. یہ آپ نے سنا ہوگا, پارسی, ہمارے کراچی میں بھی ایک قوم آباد تھی, پارسیوں کی قوم کہلاتی تھی. یہ پارسی اصل میں اپنے آپ کو زرتشتی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زرتشت. یہ جو زرتشت تھا یہ پیغمبر نہیں تھا, نبی نہیں تھا, یہ صحیح بات یہ ہے. لیکن اس نے کیا کیا کہ گزشتہ تعلیمات انبیاء کی, گزشتہ کتابیں آسمانی, ان کی تعلیمات کا مطالعہ کیا, پڑھتا گیا, سیکھتا گیا, اور آخر میں اس نے اپنی ایک ذخیرہ بنا لیا جس کو کہتے تھے دستور. کیا کہتے تھے؟ دستور کہتے تھے اسے. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں, بلکہ آج بھی ایران میں ان کا وہ مرکز زرتشتیوں کا, اور آگ اور تمام سلسلہ, دنیا جانے کیا کیا چیزیں سب موجود ہیں وہاں, پوری تاریخ ہے اس کی. رام چندر کا نام سنا ہوگا آپ نے, ہندو مت کو آگے بڑھانے والا اور اس کو ہندوستان میں عام کرنے والا. یہ ایک عورت پہ عاشق ہوا تھا, سیتا پہ عاشق ہو گیا تھا, اور وہ جو عورت تھی سیتا وہ اس کی بات ہی نہیں مانتی تھی, اور اس کے تعویذ میں نہیں آ رہی تھی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے, آج کل لکھا ہوتا ہے نا محبوب آپ کے قدموں میں, دنیا میں اور کوئی کام ہو یا نہ ہو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں, توبہ توبہ. تو رام چندر نے بھی ایک ایسا عامل تلاش کیا کہ میرا محبوب میرے قدموں میں آ جائے. اس کو کسی نے بتایا کہ ایران چلے جاؤ, ایران میں زرتشت موجود ہے اور اس کے پاس بڑی عجیب عجیب چیزیں ہیں, وہ آپ کو تعویذ دے گا, دم کرے گا, اور سیتا جو ہے نا وہ آپ کی غلام بن جائے گی, کنیز بن جائے گی, جو جی چاہیں پھر آپ اس طرح کریں. رام چندر پہنچ گیا ایران میں زرتشت کے پاس, اور زرتشت نے اس سے کہا کہ تم میری کتاب پڑھو, دستور پڑھو, پہلے میری کتاب پڑھ لو, سیکھ لو, اس کے بعد پھر میں تمہیں تعویذ دوں گا سیتا کے لیے. وہ جو کتاب اس نے پڑھی ہے اس کتاب میں برج ثور کے بارے میں اس کو پڑھایا گیا ہے. برج ثور جانتے ہو؟ علم جفر والے, مجھے آپ کا ستارہ گردش میں ہے اور آج جو ہے وہ آپ کو پریشانی ہونے والی ہے اور آپ کے سر میں درد ہونے والا ہے. ارے بھائی یہ تو ساری باتیں ہر آدمی کو ہوتی ہیں. آپ کی دوستوں سے ملاقات ہونے والی ہے, اس قسم کی ملمہ سازی والی باتیں, الٹی سیدھی بکواسیات, سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ آپ کا کوئی نقصان ہونے والا ہے, فائدہ ہونے والا ہے, یہ سب بیکار اور فضولیات قسم کی باتیں. ان کی بنیاد جو بنائی گئی ہے وہ آسمان میں سور موجود, آسمان میں برج موجود, میں آ رہی ہے بات. تو رام چندر نے زرتشت کی کتاب میں یہ تعلیم پڑھی کہ آسمان میں ایک برج ہے, والسماء ذات البروج والیوم الموعود, اور اس برج کو برج سور کہا جاتا ہے, اور سور کا مطلب ہوتا ہے بیل. کیا بیل؟ تو بیل کو اگر کوئی خوش رکھے اور بیل کی اگر کوئی خدمت کر لے تو وہ نیک آدمی ہے, اس کو جنت ملے گی اور اس کو فائدہ ملے گا, العیاذ باللہ. یہ بیکار قسم کی تعلیمات رام چندر کو زرتشت کی کتاب میں پڑھائی گئی. دیکھو بنات میں آواز نہیں جا رہی, کیوں نہیں جا رہی؟ اور رام چندر جب ہندوستان واپس آیا اس نے اپنے مذہب کی بنیاد میں یہ بات ڈال دی کہ جو گائے ہے یہ معزز مخلوق ہے. اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہندوستان میں اور ہندو مت میں گائے اور گائے کا مقام اور گائے کے سر پہ اتنی ہنگامہ لڑائی کیوں؟ مسلمانوں کو حکم ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم ذبح کرو گائے کو. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ گائے وہ ہماری ماں ہے. کیا ہے؟ ماتا ہے ہماری. عجیب بات ہے کہ گائے کو اپنی ماں مانتے ہیں لیکن بیل کو اپنا باپ نہیں مانتے. یہ عجیب بات. اور گائے کا پیشاب کتنی گندی چیز, غلاظت, اس کا استعمال ان کے مذہب میں مذہبی تہوار کے طور پہ کیا جاتا ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ سندھ کا علاقہ ہے مول, کہتے ہیں اسے مول, وہاں جانا ہوا. ادھر مندر میں گائے رکھی گئی تھی باقاعدہ, اور اس گائے کے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا دودھ بھی ہم استعمال کریں, اور اس سے زیادہ جو قیمتی چیز مانی جا رہی تھی وہ اس کا پیشاب مانا جا رہا تھا. ایک خاتون تھی, بڑا ہنگامہ کرتی تھی, رو رہی تھی, پریشان تھی, اور پوچھنے پہ پتا چلا کہ جی یہ بدبخت ہو گئی ہے. کیا ہوا ہے اس کو؟ بدبخت ہو گئی. کیسے بدبخت ہو گئی؟ کیا علامت ہے اس کے بدبخت ہونے کی؟ کہ پچھلے 3 مہینے سے اس کو گائے کا پیشاب نصیب نہیں ہوا, اس لیے بدبخت ہو گئی. العیاذ باللہ واستغفر. جب اللہ کے دین کو چھوڑ دیں گے اور انبیاء برحق کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت پہ نہیں چلو گے تو پھر انجام یہی ہوگا کہ گائے کا پیشاب بھی ہوگا. الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. حلال بھی آپ کے سامنے ہے, حرام بھی بالکل واضح ہے, اور جو اس کے درمیان ہے وہ مشتبہات, ان سے بھی پرہیز کر لینا بہتر ہے. کتنا پیارا دین ہے اور کتنی زبردست تعلیمات ہیں اس کی. اسی طرح 2 فرقے اور بھی تھے, 4 ہو گئے نا اہل کتاب, 2 فرقے مزید بھی اس کے ساتھ ملا لیجئے قرآن کریم جن سے خطاب کرتا ہے. نمبر 1 مشرک اور نمبر 2 منافق. تو ٹوٹل یہ 6 ہو گئے. مشرک مکہ میں بھی تھا, مدینہ میں بھی تھا, اور منافق مکہ کے دور میں نہیں تھے, مدنی دور میں پھر ان کا وجود آیا. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تعلمهم نحن نعلمهم. قرآن میں باقاعدہ آیات میں موجود ہے. کیا کہ آس پاس کے دیہاتوں میں بھی منافق ہیں اور مدینہ میں بھی منافق موجود ہیں. عجیب واقعہ ہے نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے حج کے سفر پہ اور امام مالک سے ملاقات ہوئی. اسے امام مالک سے امام مالک نے دیکھا کہ نوجوان عالم ہیں. پوچھا کہاں کے ہو؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کوفہ کا ہوں. تو امام مالک نے فرمایا کوفی لا یوفی. کیا فرمایا؟ الکوفی لا یوفی. تو امام صاحب نے فرمایا ومن الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے حضرت نے فوراً سوال کیا کہ کون ہو؟ نعمان ابن ثابت تو نہیں؟ فرمایا جی حضرت وہی ہوں. کہا ایسا جواب وہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. حضرت نے فرمایا الکوفی لا یوفی, جو کوفہ والے ہوتے ہیں وہ وفا نہیں کرتے. اشارہ کدھر تھا پتہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ, واقعہ کربلا, اہل بیت کے ساتھ جو وہاں پہ وعدہ خلافی ہوئی اس کی طرف اشارہ تھا. لیکن کیا اس میں امام اعظم خود شامل تھے؟ علیہ عزب اللہ واستغفر اللہ, ہر شہر میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو امام اعظم نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے جو جواب دیا امام مالک کو, ومن الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ, حضرت آپ بھی مدنی ہیں, آپ بھی مدینہ کے امام ہیں, تو کیا قرآن میں مدینہ کے منافقوں کا ذکر نہیں ہے؟ بالکل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ علیہ باللہ امام مالک منافق, یعنی مسئلہ ان کو سمجھانا تھا کہ سب کو ایک بات نہیں کہی جا سکتی. مشرکین کی پھر کئی قسمیں ہیں. نمبر ایک, مشرک بالعمل, اور نمبر دو, مشرک بالاعتقاد. مشرک بالاعتقاد میں علماء کرام نے چار قسمیں بیان کی ہیں. اتنی چار, مشرک بالکواکب, ستاروں کا مشرک, زحل کو پوجنے والے, عطارد کو اپنا خدا کہنے والے, مریخ کی عبادت کرنے والے, ستاروں کی نقل و حرکت پر اپنے اعمال بدلنے والے, اپنے عقائد اور ایمان کو ستاروں پر رکھنے والے, یہ سارے کے سارے مشرک بالکواکب, ستاروں کے مشرک. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ, اور آپ ستارے جب پلٹ جائیں تو اس وقت عبادت کیجئے. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ, قسم ہے ان ستاروں کی جو آتے ہیں, چھپتے ہیں اور پلٹ کے واپس چلے جاتے ہیں. ستارے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور قرآن کریم نے اس کی حقائق بیان فرمائے ہیں کہ یہ معبودان نہیں ہیں, یہ عبادت کرنے والے نہیں ہیں. علامہ اقبال کا شعر ہے معروف, ستارہ کیا تیری قسمت کا حال بتائے گا, وہ تو خود فضاؤں میں ہے خوار اور ذلیل. اس طرح کوئی شعر ہے کہ ستارہ خود اپنے ایک راستہ ہے, ایک محور ہے, اس پہ چل رہا ہے, نہ جانے کب تک چلے گا. الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازلا, نہ سورج کو اجازت ہے کہ وہ اپنے راستے سے ہٹ جائے, سورہ یاسین, اور نہ ہی چاند اپنی منزل سے آگے پیچھے ہو سکتا. يسألونك عن الأهلة, یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں, قل هي مواقيت للناس والحج, آپ فرما دیجئے یہ تو مواقیت ہیں, یہ تو تمہارا کیلنڈر ہے, تمہارے مہینے, سال اور دنوں کا حساب ہوتا ہے. یہ ہے اللہ کی مخلوق, اس لیے نہیں بنایا کہ ان کو خدا بنا دیا جائے. لیکن مشرکین میں ایک طبقہ ایسا موجود تھا کہ وہ باقاعدہ ستاروں کی نقل و حرکت، ستاروں کے برج اور سور، ستاروں کے احوال اور ان کا الٹنا پلٹنا، اس سے اپنے تمام چیزوں کو چلاتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ستارے علیہ باللہ یہ کوئی معبود ہے، ان کی عبادت کی جائے. علماء نے ان کو مشرکین بالکواکب کہا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ مشرکین بالجن، وہ مشرک جو جن کی عبادت کرتے ہیں. وہ آیت وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور یقیناً جن جانتے ہیں کہ ان کی پکڑ ہو سکتی ہے. یہ ترجمہ حضرت والد صاحب کا ترجمہ ہے. کیا ترجمہ کرو گے؟ اور یقیناً جن جانتے ہیں کہ ان کی پکڑ ہو سکتی ہے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اللہ تعالی باقاعدہ جیسے انس کو مخاطب بناتے ہیں، اسی طرح جن کو بھی مخاطب بناتے ہیں، اور یہ جن اللہ کی مخلوق ہیں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اے پیغمبر، ہم نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی تھی. فَلَمَّا سَمَعُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا. جب انہوں نے قرآن کریم سنا تو وہ خاموش ہو گئے. کیا ہوا تھا؟ اصل بات یہ تھی کہ جنات پہلے آسمانوں کی طرف جاتے تھے، آسمانوں سے خبریں، آسمانوں سے اہم باتیں، آسمانوں کے اہم امور، اس میں کچھ نہ کچھ خبر و اطلاع ان کو مل جاتی. الا من استرق السمع، مگر وہ جو کوئی بات چرا کے لے جائے. فاتبعه شہاب ثاقب، تو شہاب ثاقب اس کو پڑ جاتا ہے اور اس کا اتباع کر لیتا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور دنیا میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو
ان کا یاد آئے تو آپ ان تصویروں کو دیکھا کرے. لوگوں نے کہا اچھی بات ہے، تو انہوں نے ان کی تصویریں بنائی اور اس طریقے سے لوگوں کے حوالے کی. جب ان کی یاد ستاتی تھی تو لوگ ان کی تصویریں نکالتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے. پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں میں سے لوگ جو ہے نہ مرنا شروع ہو گئے. تو جب تک یہ لوگ زندہ تھے اس وقت تک ان تصویروں کی عبادت کسی نے نہیں کی، اور اس زمانے کے تمام لوگوں کے انتقال کے بعد جو آنے والی نسل تھی، شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ جو تصویریں آپ کے بڑوں نے اپنے پاس رکھی تھی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ تصویریں کس لیے رکھی تھی؟ اور پھر کہنا شروع کر دیا تھا کہ انہوں نے یہ تصویریں اس لیے رکھی تھی اور یہ نقشے انہوں نے اپنے پاس اس لیے رکھے تھے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے مسائل ان سے حل کرواتے تھے. بارش کی ضرورت پڑتی تھی تو ان سے درخواست کرتے تھے، بارشیں ہوتی. اولاد کی ضرورت پڑتی تھی تو ان سے درخواست کرتے تھے، اولاد مل جاتی تھی. اور اس طریقے سے مالی بحرانوں کے جب شکار ہوتے تھے تو ان سے درخواست کرتے تھے، بحرانوں سے نکل آتے تھے. اور اس طریقے سے انہوں نے پھر لوگوں کو ان تصویروں کی عبادت میں مبتلا کر دیا اور اس طرح شرک کا آغاز. سب سے پہلا نبی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رد شرک کا پیغام دیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام. اور یہ جو بزرگ تھے، نوح علیہ السلام سے پہلے ان کا انتقال ہوا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ شیطان نے لوگوں کو ان کے ذریعے سے گمراہ کیا اور ان کے عبادت میں. تلا کر دیا. تو جب ان کی عبادت ہو جانے لگی اور اس طریقے سے شرک معاشرے کے اندر کافی حد تک پھیل گیا, اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور رد شرک کا پیغام اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دے دیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ جس طریقے سے ہم نے نوح علیہ السلام کو پیغام دیا تھا رد شرک کا, اسی طریقے سے ہم نے آپ کو بھی رد شرک کا پیغام دیا. اور جس طریقے سے انہوں نے رد شرک فرمایا ہے تو آپ نے بھی اسی طریقے سے رد شرک کرتے رہنا ہے. اس زمانے کے اندر پانچ بزرگوں کے تصویروں کی پوجا ہوتی تھی اور لوگ اکا دکا مسائل ان کے سامنے پیش کرتے تھے, اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرکین تھے انہوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بتوں کو لا کر رکھ دیا تھا, معبودوں کے تعداد اتنی زیادہ بڑھائی تھی. اور پہلے تو کسی عام پتھر کی عبادت نہیں کی جاتی تھی اور کسی عام درخت کی عبادت نہیں کی جاتی تھی, صرف ان پتھروں کی عبادت کی جاتی تھی جو کسی بڑے ہستی کی طرف منسوب ہوتی, اور اس طریقے سے ان درختوں کی عبادت کی جاتی تھی کہ جو کسی بڑی ہستی کی طرف منسوب ہوتے تھے, عام درختوں کی عبادت نہیں کی جاتی تھی اور عام پتھروں کی عبادت نہیں کی جاتی تھی. مشرکین مکہ کے پاس جو 360 بت تھے یہ سارے کے سارے بڑے ہستیوں کی طرف منسوب تھے, یہ ان کے نقشے تھے اور ان کی تصویریں تھیں. لیکن اس کے علاوہ شرک میں یہ لوگ اتنا آگے جا چکے تھے کہ عام پتھروں کی عبادت بھی کرتے تھے, سفر میں نکلتے تھے قضاء حاجت کے لیے پتھر اٹھائے اور اس میں سے تین پتھر طہارت میں استعمال کرتے تھے, چوتھی کی پوجا کرتے, حالانکہ وہ پتھر کسی ہستی کی طرف منسوب نہیں ہوتا تھا. اور اس طریقے سے صحرا میں جب چلتے پھرتے اور ان کو کوئی پتھر پوجا کے لیے نہیں ملتا تو ریت کو اکٹھا کرتے اور اس پر اونٹیوں کے دودھ گرا کے جو ہے نا اس کی عبادت کرتے. لیکن عمومی عبادت جو کی جاتی تھی وہ ان پتھروں کی جاتی تھی کہ جو بڑی ہستیوں کی طرف منسوب, انبیاء کی طرف یا صلحاء کی طرف. آدم علیہ السلام کا بیٹا حابیل جو دنیا کا سب سے پہلا شہید ہے ان کے نام کا بت بنایا تھا اور ان کے نام کا بھی ایک نقشہ بنایا تھا تو ان کی طرف منسوب تھا. اور قریش نے پھر حابیل کے نام کو مختصر کیا تھا تو حبل نام رکھا تھا. اور اس طریقے سے جنگوں کے اندر کامیابی کے ذمہ دار ان کو سمجھتے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کا جانی نقصان زیادہ ہوا تھا, لیکن جیت مسلمانوں کی تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, کافروں کی جیت نہیں. بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی, تو مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی تھی, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ شکست کھانے والا وہ ہوتا ہے جو میدان چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اور میدان جس کے ہاتھوں میں رہتا ہے اس کو فتح اور کامیابی پانے والا کہا جاتا ہے, اور آج بھی یہی دستور ہے, جس چیز کے اوپر تنازع ہو دو فریقین کے درمیان تو وہ چیز جس کے ہاتھ میں رہ جاتی ہے اسی کو کامیاب کہا جاتا ہے, اور جس کے ہاتھ سے وہ چیز نکل جاتی ہے اس کو ناکام کہتے ہیں. اگر اس کا جانی نقصان مالی نقصان زیادہ کیوں نہ ہوا ہو, جس کے ہاتھ میں متنازع چیز رہ جاتی ہے لیکن کامیاب اسی کو کہا جاتا ہے. مسلمانوں کا نقصان ضرور ہوا تھا, یہاں تک کہ یہ آواز اور یہ نعرہ جو ہے نا یہ بھی لگا تھا کہ ان محمد قد قتل, لیکن یہ ہے کہ میدان مسلمانوں کے ہاتھ پر رہا تھا اور کافر جو تھے وہ میدان چھوڑ کے نکل گئے تھے, اس لیے کامیابی مسلمانوں کی تھی اور فتح مسلمانوں کی تھی, لیکن جانی نقصان مسلمانوں کا بہت زیادہ ہوا تھا, تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے, اور اسی وجہ سے کہ جانی نقصان مسلمانوں کا بہت زیادہ ہوا تھا تو ابو سفیان کافروں کے سپریم لیڈر تھے, تو جب وہ نکل رہے تھے میدان سے تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا اولو حبل اولو حبل, تو اولو حبل کا مطلب کیا ہے, اس طریقے سے آج ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں زندہ آباد یا جی فلاں, تو اس طریقے سے جی فلاں یا فلاں زندہ آباد اس زمانے کا نعرہ یہ تھا اولو حبل اولو, اس سے انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کیونکہ جنگوں کے اندر کامیابی کے ذمہ دار ان کو سمجھتے تھے. اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا نقشہ بنایا تھا اور پیغمبروں کے نقشے بنائے تھے اور نیک لوگوں کے نقشے بنائے تھے, اور یہ بیت اللہ کے اندر پڑے تھے, دیواروں پر پڑے تھے, کچھ باہر پڑے تھے, یہ ان کا عقیدہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق اور مالک اور رازق ماننے کے باوجود اپنے درمیان اللہ کے درمیان 360 بت لا کر رکھ دیے تھے, اور مشرک اللہ کو مانتا ہے, اسی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا, مشرک اللہ کو مانتا ہے, لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ میں آج تک کوئی ایسا مشرک پیدا نہیں ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا. صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں, اور ایسے مشرکین بھی اب تک پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام صفات میں کسی ہستی کو اللہ کے شریک ٹھہرایا, بلکہ کسی کو ایک صفت میں شریک ٹھہرایا ہے, کسی کو دوسری صفت میں شریک ٹھہرایا ہے. صفات میں شریک ٹھہراتے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے, اسی لیے مشرک کہلاتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ مانتے ہوتے تو پھر مشرک نہ کہلاتے, کافر کہلاتے. کافر میں اور مشرک میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے, ہر مشرک کافر ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہے. مشرک صرف اس کافر کو کہتے ہیں سے کہنے لگا احزنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایسے واقعات حضرت کے سامنے بیان نہ کرے. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محزن کر دیا. حضرت کی آنکھوں سے آنسو داڑھی کے اوپر گر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنے والے صحابی کو منع کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ انما و یسأل عن مهمه, بیان کرنے دو ان کو, یہ تو اس مسئلے کے بارے میں پوچھ رہا ہے جس مسئلے نے اس کو پریشان کر کے رکھا ہے. ہم نے تو ایسے ایسے گناہ کیے ہیں, ہمارا کیا بنے گا. اور پھر اس صحابی سے آپ نے فرمایا کہ اپنا واقعہ تفصیل سے بیان کرے. انہوں نے اپنی بات, آپ نے فرمایا کہ دوبارہ بیان کرے اس واقعے کو, تو انہوں نے دوبارہ اس واقعے کو بیان کرنا شروع کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آنکھوں سے داڑھی کے اوپر گرتے رہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا, اس صحابی کو آپ نے سمجھایا کہ آپ اسلام میں داخل ہو گئے, کلمہ اسلام آپ نے پڑھ لیا, کفر کو آپ نے چھوڑ دیا. تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے, کلمہ اسلام پڑھنے کی وجہ سے آپ کے پچھلے سارے گناہ مٹ گئے. 40 سے پہلے جو آپ کا چپٹر ہے وہ بند ہو گیا, مٹ گیا وہ سارا ختم. اب آپ کا فائل کھل گیا, اب اس میں عام حسنات ڈالتے جائے اور معصیت سے بچتے جائے. ان کی زندگی اور قرآن مجید نے بھی اختصار کے ساتھ ان کی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ ذُلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ. جب خبر دی جاتی تھی کہ آپ کے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی تو اس ناکار
خبر کو ناکار خبر کہتے ہیں.
اس خبر کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ بالکل سیاہ ہو جاتا
اور پھر
دل میں فیصلے کرنے بیٹھتا تھا رکھ کر لوگوں کے تانے برداشت کرو اور یا یہ ہے کہ اس کو زندہ زمین کر دو اور پھر اپنے بچیوں کو اٹھا کر اور اپنے ہاتھوں سے گڑے نکال کر اس میں ڈالتے تھے اور ان کو دفن کر. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ اس حد کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ جو ننے مننے بچے تم نے زمینوں کے اندر گاڑ رکھے ہیں, قیامت کا دن آنے والا ہے اور یہ بچے پوچھیں گے کہ ہمارا گناہ کیا تھا, کس گناہ کی وجہ سے ہمیں زندہ دفن کیا. تو یہ ان کے اعمال. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں, مالک نہیں ہے تو میں نے اللہ کے حبیب کو تیرا بوسہ لیتے دیکھا ہے, اگر میں اللہ کے حبیب کو تیرا بوسہ لیتے نہ دیکھا میں کبھی آپ کو بوسہ نہیں لیتا. اور باقاعدہ حکم دیا کہ بیعت رضوان جس درخت کے نیچے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے, جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ وہاں سے گزرتے وقت نماز پڑھتے ہیں تو
خیال پیدا کہ آج
لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں، آنے والے دنوں کے اندر وہاں درخت کی عبادت بھی شروع ہو سکتی ہے. حکم دے دیا کہ جاؤ اس درخت کو اکھاڑ کے پھینکنا، اور صرف جس درخت کو اکھاڑ کے نہیں پھینکنا بلکہ وہاں جتنے درخت ہیں سارے کے سارے درختوں کو اکھاڑ کر پھینکنا. عقائد اس طریقے سے بدل. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد ایسا من ان یعبد فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم. آپ نے فرمایا کہ شیطان نا امید ہو گیا کہ اب جزیرۂ عرب میں میری عبادت نہیں ہو سکتی ہے. آنے کے بعد اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریحات لگنے کے بعد اور آپ کے محنت کے بعد لوگوں کے عقائد ایسے مضبوط ہو گئے ہیں کہ اب امید نہیں ہے اور رائی کے دانے کے برابر چانس نہیں ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے گی لوگوں سے دوبارہ بتوں کی عبادت کرانے میں. نا امید ہو اب جزیرے عرب کے اندر دوبارہ لوگ بت پرستی کی طرف نہیں جا سکتے ہیں اور شرک کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. لہذا جس میدان کے اندر وہ نا امید ہوا اس میدان کے اندر اس نے محنت کرنا بھی چھوڑ دیا. اب دوسرے میدان کے اندر اس نے محنت شروع کر دیا کہ مسلمان کے دل میں مسلمان کے لیے میل پیدا کرو، مسلمان کے دل میں مسلمان کے لیے بغض پیدا کرو، مسلمان کے دل میں مسلمان کے لیے حسد اور کینہ پیدا کرو، اور مسلمان کو مسلمان سے لڑاؤ، اور مسلمان کو مسلمان کے پیچھے لگاؤ کہ اس سے آگے جو ہے نا وہ بیچتا ہے. یہی بیماری جو ہے نا وہ بڑھ گئی اور اسی میدان کے اندر شیطان نے اپنی محنت شروع. اور اسی طریقے سے اعمال میں بھی نمایاں تبدیلی آ گئی. وہ جو ایک دوسرے کا خون لینے والے تھے، بڑا عجیب طریقہ تھا. ایک گاؤں کے لوگ رات کو فیصلہ کرتے تھے اور اچانک دوسرے گاؤں کے اوپر حملہ کرتے تھے، اور وہاں جو عورتیں اور بچے ہاتھ لگتے تھے ان کو اٹھا کے اپنے گھر اپنے گاؤں میں لے کے آتے، اور پھر دوسرے لوگ جو جرگوں کے ماہرین ہوتے تھے وہ اٹھ کے آ کے ان کے پاس آتے تھے کہ آپ کے پاس کتنی عورتیں ہیں کتنے بچے ہیں، اور پھر جو ہے نا ان کی قیمت لگائی جاتی تھی. اور وہ جو گاؤں تھا جہاں سے یہ بچے عورتیں اٹھا کر لائے گئے ہیں وہ لوگ ان عورتوں اور ان بچوں کی قیمت ادا کر کے اپنے بچوں اور عورتوں کو واپس لے جاتے. یہ زمانہ یہ عمل تھا، اور معمولی باتوں سے لڑائی شروع ہو جاتی تھی اور کئی سال تک جو ہے نا وہ لڑائی چلتی رہتی تھی، اس میں کئی جانیں جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتی. تو اسلام لانے کے بعد، قرآن مجید کی دعوت قبول کرنے کے بعد اور حضرت کے محنت کے بعد لوگوں کے اعمال بھی تبدیل ہو گئے. قاتل اور اسی طریقے سے عزت لوٹنے والے وہ عزت کے محافظ اور خون کے محافظ بن گئے، اور اپنے بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے اپنے بچیوں کی دیکھ بھال تو کرنے لگے لیکن یہ ہے کہ غیر کی یتیم بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی ان کے گودے کھلی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ ادا کر کے عمرۃ القضاۃ ادا کر کے جب واپس تشریف لانے لگے تو آپ کے چچا بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کی بچی تھی، اور وہ نکل آئی حضرت کے پیچھے جو ہے نا دوڑتی ہوئی آئی اور یا عامی کی آوازیں لگا رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول فرمایا، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ کہنے لگے کہ ہم تربیت کریں گے. حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تربیت کریں گے، اور زید بن حارثہ کہنے لگے کہ میں تربیت کروں.
تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کہنے لگے کہ ہم تربیت کریں گے اس لیے کہ سب سے پہلے ہم نے گود لی ہے. حضرت جعفر کہنے لگے کہ میں تربیت کروں گا اس لیے کہ ان کی خالہ میری نکاح میں ہے اور خالہ ماں ہے. زید بن حارثہ کہنے لگے کہ میں تربیت کروں گا اس لیے کہ میرے بھائی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے حوالے کر دیا, حضرت جعفر کے حوالے کر دیا, اور اسی وجہ سے حوالے کر دیا کہ ان کی خالہ ان کی نکاح میں تھی اور خالہ ماں ہے. اور یہ منظر آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ اپنے بیٹیاں پالنے کے لیے تیار نہیں تھے اور ان کو زندہ دفن کرتے تھے, اور آج غیر کی بیٹی کے لیے بہت سارے گودے کھلی ہوئی ہیں. یہ نمایاں تبدیلی آئی قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد اور پیغمبر کے مبعوث ہونے کے بعد. اور امام دارمی نے اپنے سنن کا پہلا باب میں نے کہا کہ اسی وجہ سے اس کو لایا ہے تاکہ ساری دنیا کے پاس یہ پیغام جائے کہ قرآن مجید کی دعوت کتنی کامیاب ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کتنی کامیاب ہے. اس لیے یہ عظیم کتاب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے, ہم نے اس کتاب کی قدر کر دی ہے اور اس کتاب کو پڑھنا ہے, اس کتاب کو سمجھنا ہے تاکہ ہماری زندگی تبدیل. امام مالک جو مدینے کے بڑے عالم گزرے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے ہم عصر ہے, وہ کہتے ہیں کہ لَيُسْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّتِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا. اس امت کے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کی اصلاح بھی اسی کتاب سے ہوگی جس کتاب سے صحابہ کرام اور تابعین اور تبق تابعین کی اصلاح ہوگی. اور اصلاح آپ کے سامنے کہ ان کے عقائد مثالی ہو گئے, ان کے اعمال مثالی ہو گئے, اصلاح کا واحد یہ پروگرام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے. اصلاح انس و جن کا صرف اسی کتاب سے ہو, اور اس کے علاوہ اصلاح کا کوئی اور پروگرام نہیں. اس لیے ہم نے قرآن مجید کے رنگ میں رنگ ہونا ہے, اور قرآن مجید کے رنگ میں رنگ ہونے کا مطلب کیا ہے جو آدمی نے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی کا رنگ سب سے خوبصورت رنگ ہے, یعنی جو پروگرام اللہ تبارک و تعالی نے انس و جن کی اصلاح کے لیے نازل فرمایا ہے ہم نے اس پروگرام کو قبول کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. یہ اللہ کے رنگ میں رنگ کہ قرآن ہمارا عقیدہ بن جائے, قرآن ہمارا عمل بن جائے, قرآن ہمارا قال بن جائے, قرآن ہمارا حال بن جائے. پھر ہمارا عقیدہ مثالی ہوگا اور ہمارے اعمال جو ہوں گے وہ ایسے مضبوط ہوں گے کہ پہاڑوں کی مضبوطی اس کے مقابلے میں کچھ بھی. ہمارا عقیدہ ایسا مضبوط ہوگا کہ پہاڑوں کی مضبوطی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. پھر شیطان ہمیں متزلزل نہیں کر سکے گا اور ہمیں گمراہ نہیں کر سکے گا. اس وجہ سے نمازوں سے شیطان کو تکلیف نہیں ہوتی, روزے سے شیطان کو تکلیف نہیں ہوتی, اور اس طریقے سے ہمارے حج و عمروں کو شیطان سے تکلیف نہیں ہوتی. شیطان کے اوپر جو ضربے لگتی ہے اور اس کو جو اصل تکلیف ہوتی ہے وہ قرآن مجید کے تعلیم تعلم سے ہوتی ہے. جانے دشمن تو وہ تمام عبادات اور اس طریقے سے صالحات کا ہے, لیکن سب سے بڑا دشمن جو ہے نا وہ کس کا ہے, وہ قرآن اور قرآن مجید کے تعلیم تعلم کا, وہ سب سے بڑا دشمن ہے. اس لیے جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے وہاں شیطان ماحول خراب کرنے میں لگا رہتا ہے، کس طریقے سے درسگاہ بند ہو جائے، کس طریقے سے یہ آواز جو ہے نا یہ خاموش ہو جائے، کس طریقے سے یہ آواز کم ہو جائے، اور آپ دیکھتے رہتے ہو ساری دنیا نے اپنی دولت مدارس کو ناکام کرنے کے پیچھے لگائی ہے اور ہمارے مسلم ریاستوں کے حکمرانوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، کیا مدارس کی آواز کو ختم کرے، اگر ختم نہیں کر سکتے ہو تو اس کو خاموش کرے، اور اگر خاموش نہیں کر سکتے ہو تو اس کو کمزور کرے، اور کمزور اس طریقے سے کرے کہ آپ دنیاوی علوم مدارس کے اندر داخل کریں، کمزور کرنے کا طریقہ ان کے ذہن میں یہی ہے۔ تو یہ جو ساری محنت ہو رہی ہے اس محنت کے پیچھے کون ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان کو تکلیف ہے قرآن مجید کے تعلیم تعلم سے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ قرآن مجید کا تعلیم تعلم اگر روئے زمین کے اوپر رہے گا تو یہ جو کفر کے اندھیرے ہیں یہ چھٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور قرآن مجید کے روشی سے دنیا منور ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی، اور پھر میری ساری محنت جو ہے نا وہ وکالت ہو جائے گی۔ اس لیے وہ اس نظام کے ساتھ دشمنی لیے بیٹھے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دشمنی کی الفاظ کو بطور حکایت نقل فرمایا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن، جہاں قرآن مجید پڑھا جائے گا، جہاں قرآن مجید پڑھایا جائے گا، صراط مستقیم ہے۔ من ہدا الیہ او ہدا، من ہدا او ہدیا، من دعا الیہ، من دعا الیہ ہدا او ہدیا الی صراط مستقیم، جس نے قرآن مجید کی طرف کسی کو بلایا اس نے صراط مستقیم کی طرف بلایا ہے، کیونکہ قرآن مجید صراط مستقیم ہے۔ تو شیطان کہتا ہے میں ضرور بیٹھوں گا، تعلیم تعلم کے راستوں میں، اور لوگوں کو تعلیم تعلم سے روکوں گا، اور کس طریقے سے روکوں گا؟ لآتینہم بین ایدیہم ومن خلفہم، آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا، کیا مطلب آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان کے مشاغل کو ٹنوں کے حساب سے لا کر ان کے آگے پیچھے رکھ دوں، کہ آپ نے کام شروع کیا ہے اور کام آپ یہاں تک لے کر آئے ہیں اور اس کام کو آپ نے وہاں تک لے جانا ہے، بیچ میں رمضان کا مہینہ آیا، اگر آپ گئے قرآن مجید کے درس میں شامل ہو گئے تو آپ کی پچھلی محنت خراب ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اور آگے جو نتائج ہے وہ حاصل نہیں ہو۔ اسی طریقے سے جو آپ کے مشاغل ہے اور جو مصروفیات ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر لا کر آپ کے آگے پیچھے رکھ دیتے، پچھلی محنت بھی آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں اور آگے جو آپ کے اغراض و مقاصد ہے وہ بھی تازہ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اگر آپ نے ایسے موقع پر اپنا کام ادھورا چھوڑ دیا اور آگے درس میں بیٹھ گئے تو پچھلی محنت بھی تباہ، آگے جو ہے نا ناکامی۔ یہ ہے آگے سے آنے کا مطلب، پیچھے سے آنے کا مطلب۔ وان شمائلہم وان ایمانہم وان شمائلہم، اور دائیں طرف سے بھی آتا ہے اور بائیں طرف سے بھی آتا ہے. کیا مطلب دائیں طرف سے آتا ہے؟ کیا مطلب دائیں طرف سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم تعلم کے علاوہ جو نیکیا ہے وہ آپ کے سامنے لا کر رکھ دے گا. ارے بھائی دکان اب یہ تو سیزن کا زمانہ ہے, سیزن ہے, سال بھر کا خرچہ آپ نے انہی دنوں کے اندر دکان سے نکالنا ہے. تو نیکی کا کام تو صرف قرآن مجید کا سیکھنا نہیں ہے اور تفسیر کے درس میں شرکت صرف یہ نیکی کا کام نہیں ہے, تہجد بھی نیکی کا کام ہے, نماز بھی نیکی کا کام ہے, روزہ بھی نیکی کا کام ہے, ذکر بھی نیکی کا کام ہے. چلو اگر یہ کام نہیں کر سکتے ہو آپ کے کاروبار پر اثر پڑے گا, دوسرے کام کر لیں. تو اور نیکیاں لا کر آپ کے سامنے رکھ دے گا, چلو چھوڑو درس کو یہ نہیں کیا کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم تعلم کے علاوہ جو نیکیا ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے, یہ شخصی عبادات ہے. اور تعلیم اور تعلم یعنی وہاں صرف عبادت کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے, امت کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا. اور قرآن مجید کا تعلیم تعلم یہ تو وہ عمل ہے جس سے پوری امت کی اصلاح ہو جاتی ہے, امت کا فائدہ ہے. اس لیے وہ بڑی نیکی سے محروم کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس کو انتہائی خوبصورت بنا کر اچھی کے سامنے رکھ دے. نماز پڑھے, تہجد پڑھے, ذکر کرے, تلاوت کرے, لیکن یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو قرآن مجید کے درس سے محروم کرنا. یہ وعن ایمانہم کا مطلب ہے, وعن شمائلہم اور بائیں طرف سے آتا ہے. کیا مطلب بائیں طرف سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈرا دمکا کر منع کرتا ہے قرآن مجید کے درس, ڈرا دمکا کر منع کرتا ہے قرآن مجید کے درس. اگر آپ قرآن مجید کے درس میں بیٹھ گئے تو دہشت گردی کا لیبل لگ جائے گا اور اس طریقے سے دنیا کے نظروں میں آ جاؤ گے کہ یہ انتہا پسند ہے, یہ مذہبی ہے, اور یہ تو قرآن مجید سے محبت کرنے والا ہے, اور یہ تو قرآن مجید کے پیغام کو سیکھ کر اور ساری دنیا جو ہے نا اس میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے. اس طرح دنیا کے نظروں میں آ جاؤ, پھر آپ کو امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا, برطانیہ کا ویزا نہیں ملے گا, کیونکہ انتہا پسندی کا لیبل آپ کے اوپر لگ جائے. اور یہ جو دروس ہوتے ہیں قرآن مجید کے, ڈرائے گئے اس طریقے سے کہ ان تمام لوگوں کا ریکارڈ بنایا جاتا ہے اور ساری دنیا کے اندر ان کا ریکارڈ جاتا ہے, نشانیاں پیدا ہو گیا. تو یہ ہے وان شمائل کا مطلب, یعنی ہر طرف سے وہ محنت کوشش کرتا رہتا ہے کہ یہاں سے کامیابی نہیں ملے تو یہاں سے, یہاں سے کامیابی نہیں ملے تو یہاں سے, یہاں سے کامیابی نہیں ملے تو یہاں سے. کسی بھی طریقے سے میں نے بچے کو قرآن مجید کے درس سے محروم کرنا ہے کہ یہ قرآن مجید کے درس لینے کے لیے نہ جائے. کیوں؟ اس لیے اگر یہ قرآن مجید کے درس کے لیے گیا اور قرآن مجید کا علم اس کے دل میں داخل ہو گیا تو میں نے جس طریقے سے پہلے دن آپ کو بتایا تھا سفیان ثوری کا قول ہے, میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ لا یجتمع علم القرآن والختام والاشتغال بالختام فی قلب المؤمن ابدا. قرآن مجید کا علم, دنیا کی محبت یا کوئی اور گندگی اور خباثت, یہ دونوں ایک مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. اور ابو بکر گرانی کیا کہتے ہیں کہ علم القرآن کا مثل الاسد لا یمکن من غینه سواہ. قرآن مجید کا علم شیر کے معنی ہے, جس طریقے سے شیر جنگل پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیتا تو اسی طریقے سے قرآن مجید کا علم جس دل میں داخل ہوتا ہے پھر اس دل پر قرآن کسی اور کو قبضہ نہیں کرنے دیتا. شیطان بڑا ہوشیار سمجھدار ہے, وہ جانتا ہے اگر یہ جو بچہ مسجد جاتا ہے, مدرسے جاتا ہے قرآن کا درس دینے کے لیے, قرآن کا علم اگر اس کے دل میں داخل ہو گیا تو میری ساری محنت اکارت ہو جائے گی، اس لیے وہ منع کر دیا. سب سے بڑا دشمن یہی ہے اسی وجہ سے. تو میرے دوست میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑے کام کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے، اس لیے درس کے دوران اپنی داڑھی سے نہ کہلے، سر کے بالوں سے نہ کہلے، اور اس طریقے سے ٹھیک لگا کر آنکھیں بند نہ کرے، حشاش بشاش ہو کر اس درس کو غنیمت سمجھ کر اس کو اپنے سینے کے اندر جو ہے نا محفوظ کرے. لیکن یاد رکھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا یقیم امر اللہ الا رجل لا یصانع ولا یزارع ولا یتبع المتامع. قرآن مجید کے علم کا حق ادا نہیں کر سکتا مگر وہ آدمی لا یصانع، جس کے پاس شریعت پر، یعنی جو شریعت پر کمپرومائز نہ کرتا ہو، آج کل کی اصطلاح میں، انگریزی اصطلاح میں، جو شریعت پر کیا نہ کرتا ہو، کمپرومائز نہ کرتا ہو، نرمی نہ دکھاتا ہو، جرنل حالات میں نرم، عباد کے ساتھ معاملات میں بہت زیادہ نرم ہے، لیکن یہ ہے کہ امور دین میں پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت اور مضبوط. اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. قرآن مجید کے طالب کے لیے یہ ضروری ہے اور قرآن مجید کے عالم کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں یہ صفت ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جرنل حالات میں کتنے نرم تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت سے درخواست کرتی ہے کہ حضرت ابوبکر کو نماز کے لیے نہ آگے نہ بڑھائے، دل کا بہت نرم ہے، آپ کے مصلے پر روئے کڑا ہوگا تو رو پڑے گا، آواز پیچھے نہیں جائے. لیکن شریعت کے مقابلے میں وہ کتنا سخت ثابت ہو گئے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا اور مسلمہ کذاب کا فتنہ مضبوط اور طاقتور ہو گیا اور اس طریقے سے اور بھی فتنے جگہ جگہ سر اٹھانے لگے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر پر لشکر روانہ کرنا شروع کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کا مالک وہ آ کے کہتا ہے ابوبکر آج وہ حالات نہیں جو حضرت کے زمانے میں تھے، آپ ذرا نرمی کرے. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تاریخی خطبہ دیا، ان اللہ بعث محمد والحق کل شرید والاسلام غریب ترید وجمعکم اللہ وجعلکم امتا وسطا باقیہ. اللہ نے جب اپنے حبیب کو بھیجا تھا اس وقت اسلام کمزور تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسلام کے دولت سے نوازا اور اسلام ایک طاقت کی شکل میں، ایک جماعت کی شکل میں اور ایک نظام کی شکل میں وجود میں آیا. اب جو اسلام وجود میں آیا ہے قیامت تک رہنے کے لیے وجود میں آیا ہے، قیامت تک مسلمان رہے گا، قیامت تک اسلام رہے گا. اب کوئی مسلمان کو ختم نہیں کر سکتا اور کوئی اسلام کو ختم نہیں کر سکتا. اب یہ نظام قیامت تک رہنے کے لیے وجود میں آیا ہے اور قیامت تک رہے گا. واللہ لو منعون قالا كانوا يعطون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اقبل معهم الحجر والشجر لجاهدتهم حتى تقبل روحي الى الله او تكون كلمة الله هي الوحي. کہا کہ حضرت کے زمانے میں جو ایک معمولی چیز زکات کے مد میں دیا کرتے تھے، اگر اس کے دینے سے بھی لوگوں نے انکار کر دیا اور میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو اور میرے مخالفین کے ساتھ انس و جن کھڑے ہو گئے ہو، یہاں تک کہ شجر اور حجر بھی ان کا ساتھ دینے لگے، تب بھی میں مقابلے کے لیے میدان میں آؤں گا، اور جب تک میری جان میں جان ہے لڑتا رہوں گا، یا تو جام شہادت نوش کر جاؤں گا اور یا اللہ کے دین کو عزت دلا کے جو ہے نا بیٹھوں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ خطبہ دیا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ نے حق ان کی سینے کے اوپر مسرا کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت کے اندر ایک لشکر روانہ کرنے کا حکم دیا تھا، اسامہ کو اس کا امیر بنایا تھا، اور پھر وہ لشکر جو ہے نا وہ نکلتے نکلتے حضرت کی وفات واقع ہو گئی، موت واقع ہو گئی، تو وہ لشکر واپس نکلنے سے جو ہے نا رہ گیا. پھر تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب امیر بنے اور انہوں نے اس لشکر کو دوبارہ روانہ کرنا تھا، تو بعض لوگوں نے کہا اسامہ کا قد چھوٹا یا نوجوان ہے، کسی بڑے باروب آدمی کو امیر بنایا جائے. تو انہوں نے کیا خطبہ دیا، لن ہاں انہوں نے خطبہ کیا دیا کہ ایو سماء تذلنی و ایو ارض تقلنی، کون سا آسمان میرے اوپر سائمان بنے گا، کون سی زمین مجھے اٹھائے گی اگر میں نے اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے امیر کو تبدیل کیا. اسامہ امیر بنے، حضرت ان کو امیر بنائے. اور جب موسیٰ کذاب کے طرف لشکر روانہ کرنے لگے تو خود ساتھ لشکر کے ساتھ جانے لگے ہتھیار لے کے، اور لوگ منع کر رہے تھے لیکن وہ مان نہیں رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا کہ آپ جا کر روکے، تو حضرت علی جب تشریف لے گئے ابوبکر صدیق کے پاس اور ان سے کہا، دامن سے پکڑا کہ شب سیفک ولا تفجن فی نفسک واللہ ان قتلتا لا یقوم للاسلام نظام ابدا، اپنی تلوار کھاٹی میں رکھ اور مسلمانوں کو رسوا نہ کر، اللہ کی قسم اگر آپ شہید ہو گئے تو اسلام کے رسی کو تامنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس وقت آپ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جس پر تمام مسلمان متفق ہے، جو تمام مسلمانوں کو متحد رکھ سکتی ہے، لہذا آپ نے جائیں. کیا جواب دیتے، لن اقبل نصیحتک فی نفسی، لن اقبل نصیحتک فی نفسی، میں آپ کی نصیحت ماننے کے لیے تیار ہوں. ناموسی رسالت کے بعد ہے اور ابوبکر یہاں بیٹھا رہے، سوال ہی پیدا نہیں. تو ایسے لوگوں کو علم حاصل کرنا چاہیے جو اموری شریعت میں نرمی نہ دکھائے، سخت ہو، مضبوط ہو. اور آج کل کی اصطلاح میں آپ کیا کہیں گے، جو دبنے والا نہ ہو، جو کسی سے دبتا نہ ہو، لا یزارع، اور اس میں کمزوری نہ ہو، کمزوری نہ ہو اس میں. دوسرا لفظ بزدل تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہی کہوں گا کہ مطلب اس کا یہی ہے کہ بزدل نہ ہو. اس لیے قرآن مجید کا عالم، شریعت کا عالم اگر وہ بزدل ہوگا اور وہ ڈرپوک ہوگا تو ظاہر وہ قوم کا مقتدا ہے، وہ قوم کا پیشوا ہے، حکومت دباؤ ڈالے گی اور وہ حکومت کے ہاں میں ہاں ملائے گا، اور پھر رمضان کا مہینہ ہوگا، مسجد ویران پڑی ہوگی. سلائے ازارے ہو، جو نڈل اور بہادر ہو، کمزور نہ ہو، جھکنے والا نہ ہو، دباؤ میں آنے والا نہ ہو. عالم ایسا ہونا چاہیے. علم کا مزاج غیرت ہے، قرآن کا مزاج غیرت ہے. حسنی بصری کہتے ہیں القرآن ذکر لا یعلمہ الا الذکور من الرجال، قرآن یہ غیرتی بادشاہ کا غیرتی کلام ہے، لہذا قرآن مجید کا علم وہی حاصل کرے جو غیرتی ہو. جو بزدل ہو وہ قرآن مجید کا علم حاصل نہ کرے، امت کے رسوائی کا سبب بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ علم جس کو مل جاتا ہے، علم آدمی کو سردار بناتا ہے، علم آدمی کو سردار بناتا ہے. اور اگر سردار بزدل ہو اور وہ گڑی گڑی گرنے والا ہو تو امت گرے گی، امت رسوا ہو. ولا يتبعوا المطامع، اور عالم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لالچی نہ ہو، لالچی نہ ہو، تما کے پیچھے چلنے والا نہ ہو، لالچی نہ ہو. اس لیے کہ عالم اگر لالچی ہے تو حکمرانوں کے ہاتھوں دن بدن بکتا جائے گا، اور اس طریقے سے اس کے وجہ سے اسلام اور مسلمان رسوا ہوتے جائیں. لالچی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی دین نہیں ہوتا. ہم اعتراض کریں گے اور وہ بک جائے گا. اس لیے عالم علم ایسے لوگوں کو حاصل نہیں کرنا چاہیے جو لالچی ہو. اشاب لالچی، اشاب تما، تما کا من لالچی، مشہور آدمی گزرا ہے. اور اس طریقے سے کتابوں کے اندر اس کے بڑے عجیب جو ہے نا واقعات اور قصے ہیں. لالچی آدمی وہ قوم کا مذاق بن جاتا ہے، یہاں تک کہ بچوں کا مذاق بن جاتا ہے، اور لوگ تمام کے تمام لطیفے لا کر پھر اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اگر عالم لالچی ہوگا تو اس کی وجہ سے سارے علماء کیا ہو جائیں گے؟ رسوا ہو جائیں گے. ہر لطیفہ اس پر فٹ کیا جائے گا، ہر مذاق اس کے طرف منسوب کیا جائے گا. تو یہ جو اشاب تما تھا بہت لالچی آدمی تھا، بچے پیچھے لگ گئے تھے. تو بچوں سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ سالم بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے سالم بن عبداللہ، کہا کہ وہ کھجوریں تقسیم کر رہے گھر کے پاس. سارے بچے ان کے گھر کی طرف دوڑ پڑے، یہ بھی پیچھے دوڑ پڑے کہ ہو سکتا ہے میری بات صحیح ہو، اور واقعی تر تو وہ کھجوریں تقسیم کر رہا. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی کے پاس سے گزرا جو تال بنا رہا تھا، اس سے کہا کہ تال بڑے بڑے بناؤ. دکاندار کو غصہ آئے کہ یہ کون ہے جو مجھے حکم دیتا ہے کہ تال بڑے بڑے بناؤ. اس نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے ان تالوں میں سے کوئی تال بطور تحفہ خرید کر لا کر جو ہے نا دے تو وہ بڑا ہو. اور خود اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ جب میں کسی جنازے میں جاتا ہوں تو میت کے جو ورثہ ہوتے ہیں میری نظر ان پر ہوتی ہے، اور جو آپس جب وہ آپس میں سر ایک دوسرے کے قریب کر کے کوئی بات کہتے ہیں تو میرے دل کے اندر یہ خیالات پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میت نے میرے لیے کوئی وصیت کی. تو اب ایسا آدمی، ایسا لالچی آدمی اگر عالم بن جائے وہ دین کو عزت دلائے گا یا دین کو رسوائی رسوا کرے گا؟ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم لا يقوم امر اللہ الا رجل لا يصانع ولا يزارع ولا يتبع المطامع. قرآن مجید کے علم کا حق ادا نہیں کر سکتا. امر اللہ کیا ہے؟ قرآن. تو قرآن کو قائم نہیں رکھ سکتا اور قرآن مجید کے علم کا حق ادا نہیں کر سکتا مگر وہ آدمی جس میں نرمی نہ ہو، وہ آدمی جو جس میں کمزوری نہ ہو، بزدلی نہ ہو، اور وہ آدمی جس میں تم اور لالچ نہ ہو. یہ آدمی قرآن مجید کے علم کا حق ادا کر سکتا ہے. اور اگر یہ صفات کسی آدمی کے اندر نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو پھر قرآن مجید کا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اگر یہ حاصل تو کر لے لیکن یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مقصد کیا ہے کہ عالم ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا اعتماد اللہ تبارک و تعالی کے اوپر بہت زیادہ مضبوط ہو، اور دل اس کا غنی ہو. دل اس کا غنی ہو. غنا مال سے پیدا نہیں ہوتا، غنا وہ دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کسی کو عطا کرے. جب آدمی اپنے دل کو مستغنی کرنے کے لیے محنت کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہ دولت اس کے دل میں رکھ دیتا ہے. اس کے جیب میں کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ بادشاہ ہوتا. دنیا لاکھوں نہیں اربوں کے حساب سے اس کے پاس آئے اور وہاں سے گزرے, اس پر کوئی اثر نہیں, نہ کسی ماحول کا پھر اس پر اثر ہوتا ہے, نہ کسی کاروبار کا اثر ہوتا ہے, نہ کسی کے بنگلے کوٹھی کا اس پر کوئی اثر ہوتا ہے, نہ کسی کی گاڑی کا اس پر کوئی اثر ہوتا ہے. دل غنی بادشاہ عالم ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا دل کیا ہو, غنی ہو, اور اعتماد اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہت زیادہ مند. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے پاس کیا ہے, اللہ کی کتاب, بہت بڑی نعمت, یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی. لہذا اس نعمت کا شکر ادا کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے. اور دوسری بڑی نعمت وہ معلمی کتاب ہے, معلمی کتاب, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف کتاب عطا نہیں کی بلکہ کتاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے طرف معلمی کتاب کو مبعوث فرمایا. بڑی نعمت ہے کتاب کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کتاب ہو معلمی کتاب نہ ہو تو کتاب سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب آسمان سے نازل کی ہے اور جو پروگرام اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے نازل کیا ہے, اس میں مخلوق کی رائے نہیں چل سکتی. لہذا اس کتاب سے ہمیں فائدہ تب ہوگا جب اس کتاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی معلم بھیجے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کا معلم بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکیہ کی طرح نہیں تھے کہ آپ نے صرف ہمیں جو ہے نا کتاب پہنچائی, بلکہ آپ کے جو فرائض منصبی ہے اس میں تعلیمی کتاب شامل ہے. صرف کتاب پہنچانا آپ کا کام نہیں ہے بلکہ کتاب سمجھانا آپ کا کام ہے. معلمی کتاب بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا. آپ نے فرمایا مسجد کے اندر دو حلقے لگے ہوئے تھے, ذکر کا حلقہ اور تعلیم کا حلقہ. آپ نے دونوں کو کار خیر کہا لیکن فرمایا کہ میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھوں گا. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا. تو کتاب سے فائدہ تب ہوگا جب معلم ساتھ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی. اور سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں نعمتوں کو ملا کر ذکر کیا ہے. اللہ نور السماوات والارض, نعمت کتاب کا ذکر ہے, یعنی کتاب اللہ نور السماوات والارض, اللہ کی کتاب, اللہ کا کلام زمین آسمان کا نور ہے. کتاب کا ذکر ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, معلم کتاب کا ذکر ہے. اور اس میں بڑا پیغام ہے ہمارے لیے کہ معلم کتاب کو چھوٹی سی تجارت کرنی چاہیے تاکہ کسی کا محتاج نہ ہو, لیکن یہ صفات اس کے پاس ہونی چاہیے کہ تجارت اور لین دین اس کو ذکر اللہ سے روک نہیں سکتے. ایسے لوگ جو معلمی کتاب ہوتے ہیں, تجارت ہو اور اس طریقے سے لین دین ہو. تجارت کا مطلب کیا ہے؟ مستقل ٹیا ہو کاروبار. اور بے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مستقل ٹیا نہ ہو لیکن چلتے پھرتے وہ کیا کرتا ہو, خرید و فروخت کرتا ہو. معلمی کتاب ہے. تو تجارت اور لین دین اس کو کتاب سے غافل نہیں کر سکتی ہے. چھوٹا سا کاروبار بھی کرتے ہیں اور چھوٹے سے کاروبار کے ساتھ وہ اللہ کی کتاب کو وقت بھی دیتے ہیں. کتاب پڑھانے کا جب وقت آتا ہے تو پھر وہ سارے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. اور ہمارے جو علماء گزرے ہیں تقریباً وہ اسی طرح چھوٹا چھوٹا کاروبار ان کے پاس تھا اور وہ قرآن پڑھاتے تھے, دین پڑھاتے تھے. سفیان ثوری کہتے ہیں لو لاہا لتمندلت بی بنو عباس, لتمندلتنی بنو عباس, کہا کہ میرے پاس چھوٹا سا کاروبار ہے, اگر یہ کاروبار میرے پاس نہ ہوتا تو بنو عباس کے خلفاء مجھ سے تولیہ بنا کر استعمال کرتے مجھے. ظاہر ہے پھر تمہیں حکمرانوں کا وظیفہ خور ہوتا, اور جب عالم حکمران کا وظیفہ خور ہوگا تو ظاہر ہے پھر اس کی بات کو آگے بڑھائے گا, جائز ہو یا ناجائز ہو تائید کرے گا, جہاں ان کا دل چاہے گا پھر عالم صاحب کو استعمال کریں گے. تو کہتے ہیں کہ میرے پاس چھوٹا سا کاروبار ہے, اگر یہ کاروبار میرے پاس نہ ہوتا تو بنو عباس کے خلفاء مجھے تولیہ بنا کر استعمال کر کے پھینک دیتے. ابو جعفر منصور نے پیغام بھیجا کہ آپ یہ کام کر کے دے, کسی بات پر ان سے فتوی لینا چاہا اور وہ بات غلط ناجائز تھی, سفیان ثوری نے انکار کر دیا. تو ابو جعفر منصور نے مکہ پیغام بھیجا کہ میں مکہ آنے والا ہوں اور پانسی گارڈ کو تیار کیا جائے, آتے ہی میں نے سفیان ثوری کو پانسی پہ چڑھا دیا. جس وقت یہ پیغام ان کو دیا جا رہا تھا سفیان ثوری کو, تو وہ حرم کے اندر تھے اور ان کا سر سفیان ابن عوینہ کے گود میں تھا اور ان کے پیر فزیر بن عیاض کے گود میں تھے, اور یہ دونوں خیرخواں ساتھی ساتھ تھے. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ چپ جائے, بادشاہ آنے والا ہے آپ کو پھانسی پہ چڑھائے گا. سفیان ثوری نے کہا کہ عالم کے شان کے ساتھ لائق نہیں ہے چپنا اور بھاگنا, وارث انبیاء ہیں, اب وارث انبیاء ہیں, آدر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنے مشکل اوقات آئے ہیں, مراحل آئے, حالات آئے ہیں, لیکن تاریخ گواہ ہے کسی میدان جنگ میں آپ ایک اینچ بھی پیچھے نہیں ہٹے. انا ابن عبد المطلب, انا نبی اللہ کاذب, سینا سپر ہو کر کھڑے رہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, میرا خاندان بھی بہادر خاندان, اور میں اللہ کا نبی ہوں, نبی بزدل نہیں ہوتا, غیرتی ہوتا اور بہادر ہوتا, میدان میں کھڑے رہے, عالم کی شان کے ساتھ مناسب نہیں ہے. جب ہمارے مطلب کی بات آتی ہے تو ہم بڑے شوق سے کہ علماء ورثۃ الانبیاء, اور جب قربانی کا وقت آتا ہے تو پھر بیوی بچے سب یاد آ جاتے, اکیلے میں تو نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں, یہ کام نہیں کرنا, اور اٹھے اور گئے بیت اللہ کے پاس, بیت اللہ کا غلاف پکڑا اور کہنے لگے کہ یا اللہ اگر صوفی اگر ابو جعفر منصور مکہ آیا تو پھر میرا آپ کا کیا تعلق, میری تو ساری زندگی آپ کے نازل کردہ دین پڑھانے کے لیے وقف کی ہے, اور میں آپ کے نازل کردہ دین کا معلم ہوں, تو پھر اس منصب کا کیا فائدہ. اور یہاں انہوں نے جس وقت یہ دعا مانگی اسی وقت راستے میں ابو جعفر منصور کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اس طریقے سے آپ مدرسے کے اندر کتاب پڑھتے ہیں قدوری, قدوری قدر سے, قدر تو کس کو کہتے ہیں, دیکھ کو کہتے, ہنڈی کو کہتے, بہت بڑے عالم تھے اور ظاہر الروایہ کے امام تھے, ظاہر الروایہ کے امام تھے یہ, اور امام محمد کی ظاہر الروایات کو انہوں نے اپنی کتاب قدوری کے اندر جمع کیا ہے, ابو بکر قدوری, اور اپنی کتاب کا نام بھی رکھا ہے قدوری, مختصر قدوری. کو خدری کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ ان کا کاروبار تھا ہانڈیاں بیچنے کا، دیگ اور ہانڈیاں بیچتے تھے، ہانڈی بیچنے والا، دیگ بیچنے والا. اور زمانے کے اندر تو یہ ہانڈیاں نہیں ہوتی تھی، مٹی کی ہانڈیاں ہوتی تھی، دیگ ہوتے تھے. ہمارے پشتوں میں کٹوے کہتے ہیں، کٹوے بےخر. ابو بکر جساس، جساس چونے بیچنے والا، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ایک مخصوص پتھر ہوتا ہے جس سے چونا بنایا جاتا ہے، اس پتھر کو لاتے تھے اور پھر جو ہے نا اس کو ایک جگہ رکھتے تھے، اس پر لکڑیاں رکھ کے جو ہے آگ لگاتے تھے. جب وہ پتھر جل جاتے تھے پھر ان کو پیستے تھے، اس سے چونا بناتے تھے اور بیچتے تھے، اس لیے ان کو جساس کہتے. شمس الائمہ سرخسی، جنہوں نے امام محمد کی سیر کبیر کی جو ہے وہ شرح لکھی ہے، بہت بڑے عالم تھے. ان کو کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں حلوائی کہتے ہیں. اور حلوائی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گھر میں حلوہ بناتے تھے، بازار لے جاتے تھے اور اس کو بیچ کے واپس آتے تھے، پھر دین پڑھاتے تھے. تو ان تمام علماء نے اپنے پاس مختصر کاروبار بھی رکھا تھا اپنا کچن چلانے کے لیے، تاکہ کسی کا محتاج نہ ہو، اور ساتھ ساتھ وہ دین پڑھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، علم پڑھاتے تھے. اور ان حضرات نے اپنی نسبت کس کی طرف کی؟ کاروبار کی طرف کی ہے، ہمیں آپ کو پیغام دینے کے لیے کہ فارغ ہونے کے بعد آپ پریشان نہ ہو کہ مسجد ملے گی یا نہیں ملے گی، کوئی ضرورت نہیں مسجد کی، اگر نہیں مل جائے کوئی بات نہیں ہے، آپ چھوٹا سا کاروبار اپنے پاس رکھ لیں اور بقیہ وقت فارغ کر لیں علم پڑھانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، دین پڑھانے کے لیے. آپ کا اصل کام تو یہی ہے، زیادہ پریشان نہ ہو. اور آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جو قرآن مجید کے معلم ہے، تجارت لین دین ان کو غافل نہیں کر سکتا ہے، کس سے؟ قرآن پڑھانے سے. ذکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ مصطلح ذکر نہیں ہے، قرآن مجید پڑھانا مراد ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ذکر مراد ہے. ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. تو آیت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ معلم قرآن وہ کیا کرے گا؟ تجارت کرے گا، وہ لین دین کاروبار کرے گا، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کا علم چونکہ اس کے دل میں جا چکا ہے، لہذا اب تجارت اور لین دین اس کو قرآن مجید کے پڑھانے سے روک نہیں سکتا اور غافل نہیں کر سکتا. یہ مطلب. تیسری نعمت متعلم ہے. تیسری نعمت کیا ہے؟ متعلم ہے. اس لیے کہ معلم اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے شاگرد کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، وہ متعلمین. تو اب ظاہر ہے قرآن مجید کا جو تعلیم ہے یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، اور قرآن مجید کے تعلیم کا سلسلہ ہمیشہ تب جاری رہے گا کہ جب معلم کے ساتھ کیا ہوگا؟ متعلم. اگر معلم نہیں ہو تو معلم کس کو پڑھائے؟ معلم ہے متعلم نہیں ہے تو معلم کے اٹھ جانے کے ساتھ ہی نہ اٹھ جائے گا اور قرآن مجید پڑھانے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو یہ سلسلہ تب جاری رہے گا کہ جب متعلم ہو. تو یہ جو طلباء کرام ہے اور یہ جو مدرسے ہیں جہاں دین پڑھایا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا، سمجھایا جاتا ہے، تو جس طریقے سے کتاب نعمت ہے، معلم نعمت ہے، اس طریقے سے متعلم بھی نعمت ہے. کیوں؟ لیے کہ متعلم ہی اس نظام کی بقا کی علامت ہے اور سبب ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلم کی مقام کو بھی واضح فرمایا. آپ نے فرمایا اتمو بی ولی اتم بکم من خلفکم، آپ نے فرمایا کہ تم میرے شاگرد ہو، میں آپ کو استاد معلم ہوں. ابھی اتباع کریں. اور آپ جو متعلم ہیں آپ کے اتباع آپ کے بعد آنے والے کرے تابعین. اور تابعین کا اتباع کون کرے؟ تبع تابعین کرے. اور تبع تابعین کا اتباع جو ان کے شاگرد ہیں وہ کرے. اور جس طریقے سے میں پڑھاتا ہوں آپ پڑھتے ہو تو بعد میں آپ نے بھی اسی طریقے سے پڑھانا ہے, اور جو آپ کے شاگرد ہیں انہوں نے پھر آپ کے بعد اسی طریقے سے پڑھانا ہے. اس طریقے سے یہ نظام قیامت تک جو ہے جاری اور ساری رہے گا. کتاب کا تعلیم یہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. اور چوتھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت چوتھی وہ کیا ہے؟ مراکز علم ہے. مراکز علم جو مدارس ہے مساجد ہے جہاں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے. یہ امت کے لیے بہت بڑی سوغات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ اگر مرکز علم نہیں ہوگا, معلم ہے متعلم ہے تو کہاں بیٹھ کر پڑھے گا؟ مرکز علم بھی ہونا چاہیے, اس نظام کا حصہ ہے. یہ نظام تب جاری رہے گا کہ جب مراکز علم موجود ہوں. فرعون نے جب خدائی کا دعوی کیا تھا اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو مساجد بنائی گئی تھی ان مساجد کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو کتاب دی تھی اس کتاب کو ان مساجد کے اندر پڑھایا جاتا تھا اور لوگ پڑھتے تھے. تو فرعون نے جب دیکھ لیا اس نظام کو انہوں نے کہا کہ یہ نظام ایک دن میری خدائی کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا. اس لیے انہوں نے تمام مراکز علم کو بند کرا دیا, تمام مساجد کو بند کرا دیا, اور کہا کہ یہ آواز تب دبے گی یہ مراکز علم کو بند کیا جائے گا. اور آج فرعون کی نسل ان کے نقش قدم پر چل رہی ہے, مراکز علم بند کرانے میں لگی ہوئی. ہر طرف سے جو ہے نا یہ آوازیں آ رہی ہیں, اور ساری دنیا کفر کے کیمرے آپ کے اوپر فوکس کیے گئے ہیں. اور دنیا کفر کے علاوہ مسلمانوں میں بھی بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اسلام دشمن ہے, ان کی تنقید کا نشانہ بھی آپ مدرسہ اور مسجد ہیں, اور ہمارے حکمران بھی ان کے اہل کار بنے ہوئے. یہ وہ آواز ہے جو فرعون نے لگائی تھی, وہ اقدامات ہے جو فرعون نے کیے تھے مساجد کے خلاف اور دینی مراکز کے خلاف بند کرا دیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو کیا حکم دیا تھا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. ہم نے حکم دیا تھا وحی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو, اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کو ہم نے حکم دیا تھا کہ آپ کیا کریں, آپ گھر بنائیں اپنی قوم کے لیے گھر بنائیں, اور ان گھروں کو آپ مرکز توجہ قرار دیں, یعنی ان گھروں کے اندر آپ معلمین کتاب کو بٹھائے اور وہ معلمین کتاب وہاں کتاب پڑھانا شروع کرے, اور لوگ جوک در جوک وہاں پر آئے ان سے کتاب سیکھے. مرکز توجہ کا یہ مطلب ہے. ہمارا قبلہ بھی مرکز توجہ ہے یا نہیں؟ تو چونکہ مساجد فرعون نے بند کرا دیے تھے, اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جگہ جگہ گھروں کو مخصوص کرے, گھر نہیں ہے تو گھر بنائے, اور وہاں پر معلمین کتاب بٹھائے اور وہ کتاب پڑھانا شروع. تو یہ جو مراکز علم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. لیکن شیطان نے ایک نعرہ لگایا تھا, ولا تجد اکثرهم شاگرین, میں علم کے راستوں میں بیٹھ کر علم سے لوگوں کو محروم کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کروں گا، قرآن مجید کے درس میں جانے والوں کو جانے نہیں دوں گا، روکوں گا، اور میرے تفسیر کے ساتھ سامنے سے آنے کی، پیچھے سے آنے کی، دائیں سے آنے کی، بائیں سے آنے کے مطلب بیان کی. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ اس نظام کے ناقدر قدر نہیں کریں گے. اکثر لوگ اس نظام کی کیا نہیں کریں گے؟ قدر نہیں کریں گے. قدر کرتے ہیں آج لوگ؟ نہیں کرتے. قرآن مجید کے تعلیم تعلم کی قدر نہیں ہے، مساجد کی قدر نہیں ہے، مدارس کی قدر نہیں ہے، دینی تعلیم کی قدر نہیں ہے، بلکہ بہت سارے مسلمان تو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ نظام، یعنی جب کتاب آ گئی، معلمین کتاب پیدا ہو گئے اور متعلمین کتاب بھی ہے، قرآن موجود ہے، علماء موجود ہے، اور اس طریقے سے طلباء موجود ہے، مدارس مراکز علم موجود ہے، تو اب اس نظام کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اسلامی ریاست ہو اور ریاست کا فوج ہو، فوج کے پاس اسلحہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ساری دنیا کفر اس نظام کا دشمن ہے، اور دنیا کفر اس نظام کے اوپر اٹیک کرے گی، اور اس نظام سے وابستہ لوگوں کو قتل کرے گی، اور ان کو شہید کرے گی، اور اس نظام کو پامال کرے گی. اس کی ضروری ہے کہ آپ کے پاس کیا ہو؟ اسلامی ریاست ہو، آپ کے پاس فوج ہو، آپ کے پاس ہتھیار ہو. ولو لا دفع اللہ، یہ قرآن کہتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. ولو لا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کے شر بعض لوگوں کے ساتھ نہ روکتے تو کیا ہوتا؟ لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد. تو دنیا بھر میں جہاں جہاں عبادت خانے ہیں، ظاہر ہے کسی زمانے کے اندر سوامے مسلمانوں کے عبادت خانے تھے، کسی زمانے کے اندر بیا تھے، اور کسی زمانے کے اندر جیسے کہ آج کل کیا ہے، مساجد ہیں. تو دنیا کفر مسلمانوں کی عبادت خانوں کو اور مسلمانوں کے مراکز علم کو، جہاں اللہ تبارک و تعالی کا کلام پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے اور سیکھا جاتا ہے، ان تمام کے تمام مراکز علم کو دنیا کفر کیا کر دی؟ مٹھا دے، ختم کر دی. لیکن کیونکہ مسلمانوں کے اندر مجاہدین ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے اسلامی ریاست کے پاس فوج ہوتی ہے، اور ان کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے جنگی سامان ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ دنیا کفر کے راستوں کو روکتے ہیں. ضروری ہے. اور آج بھی دنیا کفر کی پالیسی وہی ہے. ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حکمران آتا ہے وہ پہلی پالیسی کی مذمت کرتا ہے، نئی پالیسی لے کے چند قدم آگے نہیں جاتا، اس کی حکومت ختم ہو جاتی، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کے پالیسی کی مذمت کرتا ہے، اور پھر وہ ایک نئی پالیسی لے کے چند قدم آگے بڑھتا ہے تو حکومت ختم ہو جاتی. کوئی پالیسی نہیں ہمارے پاس. لیکن یہودیوں کے پاس جو پالیسی اس وقت، جس پالیسی پر اس وقت وہ عمل پیرا ہے، 800 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہے اس میں اس پالیسی کا ذکر ہے. اس وقت یہودیوں کے جو عزائم تھے، 800 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ دنیا کے دولت کو اپنے تحویل میں لے لو، اور ایسے ادارے قائم کرو کہ ساری دنیا کی دولت آپ کے تحویل میں ہو، اور ساری دنیا آپ کے محکوم ہو، آپ ساری دنیا کے حاکم ہو. آج ہے یا نہیں؟ ورلڈ بینک اور IMF ان کے پاس ہے، ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں. ان کی پالیسی آج بھی والذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعاتکم فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ. آج بھی ان کی پوری محنت یہی ہے, ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے ہتھیار کو لے لے اور جس اور آپ کو غافل بنا دے, عیاشیوں میں لگا دے, اور اس طریقے سے بادشاہت اور کرسی کے نشے کے جو ہے نا عادی بنا دے, اور عورت کی جو ہے نا عادی بنا دے, عیاشیوں کی عادی بنا دے. آج لگائے صلاح الدین ایوبی سے اس تیرنے نے کیا کہا تھا کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے, آپ کے لوگ آپ سے مخالفت نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے محنت کی ہے اور مزید محنت کریں گے, اور آپ کے مسلمان آپ جو اس وقت ہم سے بیت المقدس لے رہے ہو کوئی فائدہ نہیں اس کا, کل پھر ہمارے ہاتھوں میں ہوگا. اور انہوں نے نقشہ جو پیش کیا وہ یہ پیش کیا کہ ہم آپ کے لوگوں کو عورتوں کے چکر میں لگا دیں گے اور کرسیوں کے چکر میں لگا دیں گے, اور اسلامی جو ریاستیں ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اور چھوٹے چھوٹے ریاستیں بنائیں گے اور ایک آدمی کو حکمران بنائیں گے اور اس طریقے سے عیاشی ان کے ہاتھوں میں دے دیں گے, بس انہی چکروں کے اندر مسلمان پڑے رہیں گے, ہمارے غلام بن جائیں گے. آج وہی ہے یعنی امارات میں سات حکومتیں اور یہ چھوٹے چھوٹے حکومتیں بنائیں گے اور اسی کے اندر وہاں کے لوگوں کو لگا دیا اور وہ سارے کے سارے کے غلام. یہ وہ تقریر ہے جو جس پر انہوں نے پورا عمل کر کے دکھایا. صلاح الدین ایوبی نے جس جرنل کو گرفتار کیا تھا اور جنہوں نے ان کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے, یہ ان کا بیان ہے. آج بھی ان کی وہی پالیسی ہے. کیا میں غافل کر دے کہ آپ کو اسلحہ بنانے کی کیا ضرورت ہے, اسلحہ خریدنے کی کیا ضرورت ہے, بنانے کی کیا ضرورت ہے, فوج بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہیں آپ کے خادم, آپ کے لیے کھڑے ہیں. آپ کے اوپر مشکل آئے گا ہم دفاع کریں گے, ہم جنگ لڑیں گے آپ کی طرف سے, ہمارا سب کچھ آپ کا ہے. اور کسی بھی مالدار اسلامی ریاست کے پاس اس وقت نہ صحیح معنوں میں ہتھیار ہے اور نہ صحیح معنوں میں اس کے پاس فوج ہے. آج ان کی پالیسی ہے اور قرآن ان کی اس پالیسی کو بیان کرتا ہے. الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعاتکم, اسلحہ اور سامان جنگ آپ کو اس سے کیا کرے غافل کر دے, اور پھر اس کے بعد کیا کرے, ثم یمیلون علیکم میلۃ واحدہ, اور پھر یک بگی آپ کے اوپر قبضہ کر لے. یہ ان کی پالیسی ہے اور آج بھی وہ اس پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہے. لہذا جب کتاب اللہ تبارک و تعالی نے نازل کر دی اور معلم اول کتاب کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, پھر صحابہ کرام, پھر تابعین, پھر تبع تابعین, اور وہ سلسلہ تاحال جو ہے نا وہ قائم اور دائم ہے, اور اسی طریقے سے متعلم آپ کے شکل میں موجود ہے, مراکز علم احسن العلوم اور دیگر اداروں کی شکل میں موجود ہے, تو اب ضروری ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک نظام ہو, ایک اسلامی ریاست ہو اور فوج ہو, ہتھیار ہو, تاکہ یہ جو قیمتی اثاثہ ہے امت مسلمہ کا اس کے وہ حفاظت کر سکے. اور دشمن اگر میلی آنکھوں سے اس نظام کی طرف دیکھے تو ان آنکھوں کو پھوڑ سکے, یہ ضروری ہے. اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ اس نظام کی طرف آئے تو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرے, کیونکہ اعمال دو قسم کے ہیں, حصیہ ہے شرعیہ ہے. اگر عمل حصی ہے آپ کی نیت ہو یا نہ ہو کرنے سے ہو جائے گا. مثال کے طور پر وضو ہے, اعضاء وضو آپ نے دھو لیے, آپ نے نماز کی نیت کی یا نہیں, وضو ہو گیا, پاکی حاصل ہو گئی. آپ نے غسل کرتے وقت نماز کی نیت کی یا نہیں کی, لیکن جب آپ نے سارے جسم کے اوپر پانی ڈال دیا تو پاکی حاصل ہو. کپڑا دھوتے وقت آپ نے نماز کی نیت کی تھی یا نہیں کی تھی, پاکیزگیاں کی تھی یا نہیں کی تھی، لیکن جب آپ نے کپڑا دھو لیا اور گندگیاں نکل گئی تو آپ کا کپڑا پاک ہے. اسی کپڑے کے اندر آپ نماز پڑھ سکتے ہو، اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہو، اور اسی وضو سے آپ قرآن مجید اپنے ہاتھوں میں اٹھا سکتے ہو. یہ اعمال حسیہ ہے، اس میں نیت اگر نہ بھی ہو تو عمل درست ہے. ہاں یہ بات اور ہے، اگر نیت ساتھ نماز کے کرو گے تو پھر ثواب ملے گا. چہرہ دھو گے تو چہرے کی گناہ گر جائیں گے، ہاتھ دھوئیں گے تو ہاتھ کی گناہ گر جائیں گے، اور پھر دھوئیں گے تو پیروں کی گناہ گر جائیں گے، ثواب ملے گا. لیکن اگر نیت نہیں ہے تو عمل درست ہے، باقی حاصل ہو جائے گی، اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائے. لیکن اعمال شرعیہ بغیر نیت کے درست نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے ہو اور بالکل اسی طریقے سے آپ نے تکبیر تحریمہ کہا اور پھر آپ نے غلط کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، اس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن نیت آپ کی نماز کی نہ ہو تو نماز نہیں ہو، اور اس عمل کی وجہ سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس عمل کے اوپر آپ کی گرفت ہوگی. یہ مذاق ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے. تو تعلیم تعلم سے بڑی عبادت کوئی اور نہیں ہے، بڑی عبادت کوئی اور نہیں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. لہذا اس عمل کے طرف آنے سے پہلے ہم نے اپنی نیت کو درست کرنا ہے رضائی. اور جو میں نے آپ کو درس کے اندر بیان کیا تھا کہ یہ ہمارا کیا ہے، مقصد ہے، مقصد کو پہچاننا ہے. اور پھر درمیان کے اندر اس نیت کو بار بار تازہ کرنا ہے، بلکہ ہر درس میں شرکت سے پہلے اس نیت کو تازہ کرنا ہے. اپنی نیت کو کیا کرنا ہے؟ تازہ کرنا ہے. یہ کام میں کس لیے کر رہا ہوں؟ اس لیے میں قرآن مجید نہیں پڑھتا اور تفسیر میں اس لیے میں شامل نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے مفسر قرآن کہے یا لوگ مجھے شیخ القرآن کہے اور اس طریقے سے معاشرے کے اندر میری عزت ہو، دو آدمیوں کے اندر میں بات کر سکوں. نہیں، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اللہ کی کتاب کو سیکھ رہا ہوں اور پھر اس پر عمل کروں گا اور پھر آگے دنیا کو یہ پیغام پہنچاؤں تاکہ اللہ راضی ہو، یہ ضروری ہے. اور نیت کیا ہے؟ انبعاث القلب الى ما يتمناه ويهوي. دل کو متوجہ کرنا اس شے کی طرف جو آپ کا مطلوب ہے اور آپ کا پسندیدہ ہے، اس کے طرف دل کو کیا کرنا؟ متوجہ کرنا اور اس کی کرنے کا حسب کرنا اور تہیا کرنا، یہ نیت ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ نیت میں نے خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے کیا ہے؟ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے اگر آپ نے کار خیر کرنا ہے سال بعد اور سال پہلے آپ نے اس کار خیر کی نیت کی تو پورا سال ثواب ملے گا، پورے سال کا ثواب ملے گا. اور اگر آپ نے کسی کار خیر کی نیت کر لی تو نیت دل کا عمل ہے، ہوگی، دل کا عمل ادا ہو گیا، آپ کو ثواب مل گیا. آگے جس عمل کی آپ نے نیت کی ہے اس کا واقع ہونا اور اس کا کر ڈالنا یہ یقینی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کر ڈالے، ہو سکتا ہے کہ آپ نہ کر سکے، کوئی رکاوٹ سامنے آ جائے یا اس سے پہلے آپ کی موت واقع ہو. لیکن آپ نے نیت کی تو نیت کی وجہ سے آپ کو ثواب ملا، اور عمل کی وجہ سے تو پھر آپ کو تب ثواب ملے گا جب آپ وہ عمل کریں گے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت مومن کے حق میں اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. اس لیے روزانہ درس میں آنے سے پہلے اس عزم کو تازہ کرے، نیت کو تازہ کر لیا کرے کہ آج میں نے درس میں جو شریک ہونا ہے اور یہ جو میں نے سفر کر کے یہاں پہ میں آیا ہوں اور آج مسجد کے اندر قرآن مجید لے کے میں جو درس میں شرکت کروں گا خالص اللہ کو راضی کرنے کی، خالص اللہ کو راضی کرنے کی، روزانہ اس نیت کو تازہ کیا کرے. ٹھنڈی ہو گئی. میرے خیال سے آج اسی پر اکتفا کر دیں. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللہم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا للمهتدين. اللہم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر بک نستعین. ایک طالب علم نے آپ سے درخواست کی ہے کہ ان کے والد دل کی بیماری میں مبتلا ہے, دعا فرمائے کہ اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے. یہ نام کیا ہے؟ تیسر جاوید, جاوید علی خان ہے. ہاں, ان کی بھی طبیعت خراب ہے, دعا فرمائے کہ اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں. ایک اور ساتھی نے درخواست کی ہے, ان کے والد کئی سالوں سے بیمار رہے, دعا فرمائے اللہ العالمین شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں. اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ العالمین سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں. جو مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے اللہ العالمین سب کے مدد فرمائیں. العالمین قرآن مجید کی جو عظمت ہے, مقام ہے اللہ العالمین, اسی طریقے سے ہمیں قرآن مجید کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین قرآن مجید کے علم سے, قرآن مجید کی نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. اللہ العالمین قرآن مجید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آگے پھر قرآن مجید کے پیغام دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین قرآن مجید پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین دنیا بھر میں جو ہمارے بھائی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شریک ہیں, درس میں شریک ہیں, اللہ العالمین ان کے دلوں کو اور ان کے اولادوں کے دلوں کو قرآن مجید کی نور سے منور فرمائے. اللہ العالمین جو بہنیں بیٹیاں اس درس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں, اللہ العالمین یہ خیر ان کے دلوں کے طرف اور ان کے گھروں کے طرف منتقل فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمت اللہ.
شاید دو چار منٹ میں بس بیٹھو, مسجد سے سکون کی جگہ اور تو نہیں ہوتی ہے نا. جب مسجد میں آدمی بیٹھا رہتا ہے تو وہ سکون کے ساتھ ہوتا ہے, اس سے گھومنے پھرنے کا کیا معنی ہوتا ہے. شاید شاہ جی پہلے دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹیم آج تھوڑا کم ہے لہذا انشاءاللہ مختصر جامع سبق ہوگا، آپ لوگ آئیں بیٹھیں جلدی چھوڑ دوں گا. سب سے پہلے جو آیت میں شروع کر رہا ہوں سورۃ النساء کی آیات، یہی جامع آیت ہے اور اس میں اجمالاً سب و رسا کا ذکر ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کیا جامع؟ میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا، وہ آپ ربط صحیح رکھیں، جو جس کے پاس جو حافظ قرآن نہیں ہے تو قرآن کریم کو سامنے رکھے، وہ آیت نمبر 7 ہے. کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 7 ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اعوذ باللہ، بسم اللہ کے بعد اہم بات جو اس مقام پر ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، دور سے پہلے، شریعت نبوی سے پہلے مال پر قبضہ صرف وہ وارث کرتے تھے جو جوان تھے، بڑے تھے، اور کمزور لڑکے، چھوٹے لڑکے، کمزور عورتیں یا عورتیں مطلقاً، عورت تو کمزور ہی ہوتی ہے، ان کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا، سمجھ گئے؟ تو یہ چیزیں ان کو نہیں ملتی تھی. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک انصاری عورت حضور کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، یہ لڑکیاں ہیں چھوٹے، اس کا شوہر، اس کا وارث فوت ہو گیا ہے اور مال پر قبضہ اس کے بھائیوں نے، بھائیوں نے کیا ہے، چچا زاد، اور ان کا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. جو لوگ غلط سمجھتے ہیں اپنے خیالات، اور یہ تھی کون؟ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام نوٹ کریں، کون تھے؟ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جب فوت ہو گئے تھے، اس کی ایک بیوی ام کجا اور تین لڑکیاں، بعض جگہوں میں دو لڑکیاں اور ایک لڑکی، چھوٹے بچے کا نام آ رہا ہے، یہ اور دوسرے ورثاء میں سے چچا زاد بھائی تھے جس کا نام ارفجا اور سوید، بعض نے خالد نام لکھا ہے، نام میں تھوڑا سا دو جگہ فرق ہے، لیکن یوں سمجھے دو چچا زاد بھائی تھے اور بیوی رہ گئی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے بچے بھی ہے. یہ بندہ، یہ اس کے ورثاء تھے. ان جو وصیت کی تھی وہ دو چچا زاد کو کی تھی، انہوں نے سارا مال لے لیا. کیا کر لیا؟ جب سارا مال لے لیا، جاہلیت کے رواج کے مطابق، اس کے بعد وہ عورت حضور کے پاس آ گئی، ام کجا رضی اللہ عنہ، اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، اس کا تو سب کچھ وہ لے گئے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بلاؤ. جب ان دونوں کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس کو کیا دیں؟ جھگڑا یہ نہیں کر سکتے، مال کی حفاظت یہ نہیں کر سکتے، تیر اندازی یہ نہیں کر سکتے، شاہ سواری یہ نہیں کر سکتے، مقصد یہ کہ دفاع نہیں کر سکتے ہیں. تو مال تو اس کا ہوتا ہے جو اس کی حفاظت تو کرے. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہو گئی. کون سی آیت؟ میں نے آپ کو بتایا ہمارا سبق تھوڑا ہوگا لیکن یاد کرنے کا ہوگا. کون سی آیت؟ شابس للرجال. اب اگلا سٹیج، اگلا قدم اٹھاتا ہوں. یہ آیت آپ پڑھیں، اس میں تو اتنا ہے یہ اپنے عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں نے آپ کو بتایا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر نصیبا مفروضا، ہر ایک کا حصہ قطعی ہے، مقرر ہے. کیا ہے حصہ؟ نصیب کسے کہتے ہیں؟ حصہ قطعی، جو من جانب اللہ ہوگا وہ قطعی نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد مفروضہ کا جو مترک لایا گیا ہے، یہ مزید تقید کے لیے ہے. اور پھر آیت پر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا للرجال، اور پھر کیا کہا؟ للنساء، والدین اور قریبی رشتہ دار کے ترکے میں سے مرد بھی حقدار ہوتے ہیں، وارث ہوتے ہیں، اور عورت بھی وارث ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس آیت میں قریبی رشتہ دار قریب کا فائدہ تعین ہے کون ہے قریب، اور حصے کا ذکر نصیب تو کہا گیا، اللہ نے بتا دیا کہ حصہ ہے، حصے کی تعین ہے، دو چیزوں کا کمی اس میں ہے. تو حضور نے فرمایا صبر کرو، جب اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے گا فیصلہ آ جائے گا. اس آیت پر کریے یوسفیکم اللہ فی اولادکم نصیحت، یہ وصیت آیت نازل ہو گئی ہے. اور بھی روایات ہیں، آپ نے ابن ماجہ اور اس طرح ابو داؤد وغیرہ میں سنن میں پڑھے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہے اور بھی ہے، لیکن خلاصہ کے طور پر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو یوسفیکم اللہ آیت جو ہے، یہ حقیقت میں تفسیر ہے. تفسیر ہے کون سی آیت کی؟ للرجال. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی، میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ وراثت کا علم کیا ہے؟ قطعی ہے، استراری ہے. شریعت جو کہے گا وہ کر لو گے. تو شریعت حدیث نبوی ہے کہ نہیں؟ یہ دو چیزوں کی وضاحت پر حدیث میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں تفسیر ہے، ابو داؤد کی بھی روایت ہے، اور نسائی اور جو نسن میں ہے کہ آپ نصیب سے اس کی تعین آگے پھر آ جائے گا کہ ہر ایک کا حصہ جو آگے بتایا گیا، اور سوار کرنے والی کی بھی بتایا گیا ہے کہ فلانے فلانے تھے. تو جو اجمال کہیں ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا تفسیر وہ ہوتا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، جو تفسیر کون بیان کرے؟ قرآن ہی بیان کرے، اس کے بعد اس میں اور کوئی گنجائش نہیں ہوتی. سمجھئے بات کو. اب میں آ رہا ہوں آیت پر، بہت مختصر، کبھی مشکل نہیں پڑے گا. یوسفیکم اللہ فی اولادکم، اللہ نے تفسیر شروع کر دیا، کن لوگوں کا؟ ورثہ. اس لیے سوال یہی ہوا تھا حضور کے پاس، یا رسول اللہ بیٹے ہیں، باپ اس کا احد میں شہید ہوا سعد بن ربیع، کہ حضور کے پاس آ گئی، اس کا چچا جو ہے، آپ کا بھائی جو ہے، میشو کا بھائی جو ہے، اس نے تو سارا کچھ لے گیا ہے، لڑکیوں کے لیے تو کچھ نہیں بچا ہے. اور اس دور کی بات کر رہا ہوں مولانا، جب لڑکیاں صاحب حیثیت نہ ہو، لڑکیوں کی ماری حیثیت اچھی نہ ہو، تو لوگ اس کی رشتی بھی نہیں مانگتے ہیں. یا مانگتے ہیں؟ رشتے بھی مالداروں کے رشتے زیادہ آتے ہیں، غریبوں کا کون مانگتا ہے؟ نہیں سمجھ گئے؟ تو حضور نے فرمایا صبر کرو، میرے پاس اس کا حکم آئے. جب یہ آیت نازل ہو گئی، یہ تو تھا، پہلے آیت نازل ہو چکا تھا، حصہ ہے، کتنا ہے یہ پتہ نہیں تھا. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حضور نے اس کی چچا کو بلایا، ان لڑکوں کی، کہ ایسا کرو، اولاد موجود ہے تو اس کی بیوہ کا اتنا حصہ ہوگا. تیار بیٹھو نا، یہ بالکل نہیں ہے. اولاد ہو تو بیوہ کا حصہ کتنا ہے؟ ایک بٹا کتنا ہے؟ آ رہا ہے. کہنے لگے کہ دو سلس لڑکیوں کو دو اور بیوہ کا حصہ دیں، باقی مال بطور سبا آپ رکھیں. بھائی اس کیا سمجھ میں آ گئی؟ چچا کون ہے؟ اسبا ہے نا بھائی. کون ہے؟ اسبا ہے نسبی. بیٹا کون ہے؟ اسبا ہے. پوتا کون ہے؟ اسبا ہے. احادیث میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ آپ ہمارا مال جب تقسیم کرو گے سب سے پہلے زمین فروس کو دو، بچا ہوا مال اس کے قریبی مذکر جو ہے اسبا اس کو. اس میں بھی یہی حکم دیا کہ آپ نے جو بھائی کا مال رکھا ہے آپ سارے کے مالک نہیں، دو سرسان اس کے لڑکیوں کو دے دو اور سمن کس کو دے دو؟ بیوہ کو دے دو، باقی آپ بطور سب اپنے پاس رکھو. تو مولانا اہم قانون آپ کے سامنے آ گیا، تقسیم کیسے کیا جائے گا؟ پہلے کس کو دیا جائے گا؟ ذوی الفروض. ذوی الفروض میں کل آپ کو بتا چکا ہوں، آٹھ عورتیں ہیں اور چار مرد ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آنکھیں بند کر کے اس کا حصہ رکھ کرو، اس کو دینے کے بعد پھر اسبا کا نمبر آتا ہے. ان آیات میں اس کا ذکر ہے، آگے میں نہیں جا رہا ہوں، ذوی الارحام پر بعد میں بات کروں گا. وہ لڑکا کدھر ہے جو روز پوچھتا تھا کون ہے وہ؟ نہیں سمجھ رکھا، آج آئے نہیں. ہاں یہ حال ہے نا، وہ تو سامنے آئے جو میں نے بتایا تھا کہ آپ اسی آیت سے دونوں آپ کے سامنے آئے گی. ان آیات میں دو وارثوں کا ذکر ہے، کون کون سے؟ ذوی الفروض اور اسبا. غلطی نہیں کرنا، یہاں طلباء غلط ہو جاتے ہیں. ذوی الفروض وہ لوگ ہیں جن کے حصص اللہ تعالی نے کتاب اللہ میں مقرر کیے ہیں، محدد ہیں، متعین ہیں. اور وہ کون کون سے حصے ہیں؟ نصف ہے، ربع ہے، سمن ہے، سلسان ہے، سرس ہے اور سدس ہے. یاد رہے گا ذوی الفروض کے حصے کون کون سے؟ چھ، نصف، ربع، سمن اور سلسان، سلس اور سدس. یاد ہوگا یہ چیز قرآن میں آتا ہے، بھی آپ کے سامنے آتا. باقی جو بچ جائے گا وہ کبھی یہی سلسان بھی ہو سکتا ہے. مثلا کو ایک مثال دوں، اچھی طرح غور سے سنو. ایک بندہ مر گیا، اس کا ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے. بولو، ماں، باپ اور قرآن کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے. ولی ابویہی لکل واحد منہما ان کان لہ، ولی ابویہی لکل واحد منہما السدس ان کان لہ ولد. بیٹا ولد موجود ہے نا، ماں کو کتنا دو گے، باپ کو کتنا دو گے، بتاؤ؟ سدس. وہ لڑکا کل میرے سامنے لاؤ جو آیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ادھر جو بیٹھتا تھا جو پوچھتا تھا. تو سدس باپ کا بھی ہے، ماں کا بھی ہے. مسل میں سدس ہے، چھ سے مسل نکالا جائے گا. چھ میں سے ایک باپ کو دیا جائے گا اور باپ ماں کو بھی ایک دیا جائے گا، باقی کیا بچا؟ چار حصے. وہ چار حصے جو ہے وہ بیٹے کو بطور اسبا ملیں گے، اور چار چھ کا سلسان نہیں ہے. بولو، اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. چار سلسان ہے. آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ تو ذوی الفروض کے حصے ہیں، اسبا کو یہ مقرر نہیں ملیں گے. سمجھ گئے نا؟ اب فرق سمجھو، یہاں طلبا غلطی کر لیتے. جو اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ یہ ہے، اور باقی ماندہ کبھی اس طرح متعین ہوگا، اور کبھی زیادہ ہوگا، کبھی کم ہوگا، اس میں تبدیلی ہوتی رہے گی اور اس میں نہیں ہوگی. فرق نہیں سمجھ گئے؟ ہاں شاہ جی، مشکل نہیں ہے، غور سے سنو. آدمی کا مر گیا ہے، اس کی ماں ہے، اس کے باپ ہے، اس کا بیٹا ہے اور اس کی بیوی بھی ہے. اب بتاؤ کیا ہے؟ غور سے دیکھو، اگر آدمی مر جائے اس کے صرف ماں باپ اور بیٹا ہو تو بیٹے کو تو چار مل گیا، سلطان مل گیا. اب اگر اسی بیٹے کے ساتھ اس کا کوئی اور وارث آ جائے، بیوی آ جائے مثلا، پھر چار ملے گا؟ ہاں کم ہو گیا؟ نہیں ہو گیا، ہو گیا نا. یعنی باقی ماندہ کبھی ان حصوں میں سے بھی آ سکتا ہے اور اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ نے ان ورثا کے لیے مقرر کیے ہیں ان میں کمی بیشی نہیں ہوتی. بس وہی فرق ہے. تمام کتابوں کے برات جب آپ دیکھو گے تو یہی مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ تعریف تو یہ کی جاتی ہے کہ زمین فروض یہ ہے جن کے حصے کیا ہیں مقرر ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ چھ حصے ہیں. کون سے ہیں؟ اور اصحابات جو ہوتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے؟ باقی ماندہ. اب اگر کوئی یہ سوال اٹھائے کہ بعض صورتوں میں تو باقی ماندہ بھی انہیں میں سے ہوتا ہے، جیسے یہاں سلطان بن گیا، کبھی باقی ماندہ ربا بن جائے گا اور ہوگا صبا، تو آپ نے زمین فروض والا حصہ کس کو دے دیا؟ صبا کو دیا نا. تو آپ نے کیا جواب کیا ہوا؟ جواب یہ ہوا کہ آپ غلطی یہ کر رہے ہو کہ صبا والا جو ہے وہ کبھی کبھار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کبھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہی مقرر ہوگا. اب بات فرق سمجھ میں آ گیا. اب آؤ قرآن کیا کہتا ہے، اب شروع کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یوسیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میراث جو ہے اولاد کا مقدم کر رکھا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ تمہارے اولاد کے مسئلے میں یہ ہے کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. مولانا قرآن کریم کے نقطوں کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حصوں میں مؤنث والے حصے کو اصل قرار دیا ہے یا مذکر والے حصے کو؟ بتاؤ. ہاں سوچ کے جواب دو. ہاں لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. مذکر کے لیے مؤنث کے بدلے میں دگنا دیا جائے گا، تو اصل تو مؤنث ہوا. ایسا تو نہیں کہا کہ لِلْأُنثَيَيْنِ نِصْفُ الْمُذَكَّرِ، ایسا کہا؟ کیا کہا؟ اصل کس کو قرار دیا؟ ہاں یہی قرآن کی بلاغت ہے، یہی قرآن کی فصاحت ہے کہ اصل مقصد تو رواج میں رد کرنا تھا جو کہ عورتوں کو حصے نہیں دے رہے تھے، تو اللہ نے کیا بنایا؟ اصل بنایا. جیسے زید کل اصل، قوت تو اسد میں ہے نا، تشبیہ ہے کہ یہاں اصل وہ ہے جو حصہ عورتوں کا ہے جو تم مانتے نہیں ہو، اس کو اصل رکھا اور مذکر کو اس پر فرا کر دیا. نہیں سمجھے نا؟ جیسے مذکر کے لیے اس کے دگنا ہے. کس حالت میں؟ جب مذکر مونس دونوں جمع ہوں گے نا بھائی. جب مذکر کا حصہ الگ کر دو مونس کو، تو وارث دونوں ہوں گے نا. یہ وہی صورت ہے جو اسباب کیا ہے بالغیر بن جاتے ہیں. اولاد کی کل تین صورتیں آپ بنا لیں، کبھی مذکر خالص ہوں گے، کبھی مونس خالص ہوں گے، اور کبھی دونوں ملے ہوئے ہوں گے. اولاد اس سے زیادہ نہیں ہوگا. بندے کا اگر اولاد ہے تو اس کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ کون کون سے؟ صرف مذکر اور مؤنث اور دونوں. یہ قانون جو ہے یہ اس وقت ہے، ساتھ ساتھ حل کر رہا ہوں، دورہ ہے ابھی ترجمے کی، تو ضرورت کے ساتھ ساتھ قوانین بھی حل کر رہا ہوں. اگر صرف لڑکے ہیں تو پھر جتنے سر ہوں گے اس کے مطابق یہ اصبا ہیں، اور اصبا میں تقسیم بھی اعتبار رؤوس ہوتا ہے. کیا بے اعتبار؟ تو آدمی کے بندے اور کوئی نہیں ہے، لڑکوں میں تقسیم کرنا ہے، صرف لڑکے ہیں تو کیسے تقسیم کرو گے؟ جتنے لڑکے ہیں اتنے مال کے حصے بناؤ. یہ بٹن سے لے کر سب کچھ آتا ہے، کپڑے کے بٹن سے لے کر سونا چاندی مل کے سب کچھ تقسیم ہوگا. اگر صرف لڑکیاں ہیں تو اس کی تین حالتیں، دو حالتیں. کتنے؟ دو. کون کون سے؟ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے؟ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے؟ ایک ہے تو نصف ابھی آ رہا ہے. اگر ایک سے زیادہ ہے چاہے دو ہو چاہے دو سے زیادہ ہو، غلطی نہیں کرنا ہے، یہ جگہ ہیں جو مشکل ہے. قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر انسان فوکس نہ تین، اگر عورتیں دو سے بڑھ جائے تو اسے ساتھ دیا جائے گا، ایک ہے تو نصف دیا جائے گا. فائن کان تو واحد فلا نصف. وارث اگر لڑکی صرف ایک لڑکی ہے، لڑکا ساتھ نہیں ہے، تو اس کا حصہ کتنا ہے؟ نصف. کتنا ہے؟ اب ایک سے زیادہ ہو جائے، مذکر ساتھ نہیں ہے، تو قرآن کی یہ آیت تو یہ کہتا ہے جب وہ دو سے بڑھ جائے. فوق کا لفظ ہے، کیا معنی ہے؟ وہ دو کا ذکر کدھر ہے؟ دو کا کیا حکم ہے؟ سمجھ گئے؟ ابھی میں نے پہلے بتایا تھا کہ شریعت احادیث نبوی کا نام بھی ہے. وہ دو کا ذکر آج نازل ہوا ہے دو کے بارے میں. وہ جو احد میں شہید ہو گیا تھا، اس کی لڑکی دو تھی. کیا تھی؟ تو حضور نے کیا فیصلہ کیا؟ دو سے زیادہ میں دو آگئے نہیں آگئے؟ تو صراحتن لفظ عبارت النص دو سے اوپر میں ہے. میں اور تعبیروں میں نہیں جاتا ہوں. جلالین اور اس طرح کبھی دوسرے بڑے بڑے تفسیر نے فوق کے معنی بتائے مختلف تعبیری کی، صراحت بالکل قانون واضح ہے. دو سے اوپر ہو دو تو ہوں گے نا، بولو. تین ہوشیار ہو دو تو اس میں ہے نا، آلریڈی اس میں آ گئے، اس کا حکم بھی آ گیا. مزید وضاحت وہ اللہ کے رسول کی حدیث نبوی سے ہو گئی. جو سعد کی بیوی جو حضور کے پاس آئی تھی، اس کی لڑکیاں دو تھی، تو حضور نے کہا اس دو سلطان دے دے. تو اقتضاء النص اشارۃ النص، وہ دو کا بھی ہو گیا. تو مؤنثات لڑکیاں چاہے دو ہو چاہے دو سے زیادہ ہو، اس کا حصہ کتنا ہوا؟ سلطان. اب آگئی، مسئلہ حل ہو گیا. صرف لڑکے ہیں، ایک ہے پورا مال لے گا، ایک سے زیادہ ہے آپس میں تکسرے گا. صرف لڑکیاں ہیں تو دو حالتیں ہیں، ایک یا ایک سے زیادہ. ایک ہے تو کیا ہے؟ نصف. ایک سے زیادہ ہے تو سلطان. مکس ہے، لڑکے بھی ہے لڑکیاں بھی ہے، پھر ایک نسبت دو. لڑکی کا حصہ اگر ایک روپیہ ہے تو لڑکے کا حصہ دو ہوگا. ایسا تقسیم کرو کہ لڑکی کے مقابلے میں لڑکی کا دگنا ہو جائے. دگنا تو اگر مال کیا، ایک لڑکی ہے نہیں ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، تو مال کے کتنے حصے بنائے جائیں گے؟ تین حصے. دو لڑکی کے پاس جائے گا اور ایک. اگر ایک لڑکا ہے نہیں، دو لڑکیاں ہیں، یہ تو بتا دیا، دو لڑکیاں ہیں اور ایک لڑکا ہے، تو کل مال کے کتنے بنائے جائیں گے؟ ہاں یار، کیسے سوئے ہوئے ہو؟ لڑکا ایک ہے، دو لڑکیاں ہیں، مال کے کتنے ایسے بناؤں؟ چار ایسے بناؤ خدا کے بندو. کتنے؟ ایک لڑکا کس کے برابر ہو گیا؟ دو، اور دو وہ ہے، کتنے ہو گئے؟ کل مال کے چار ایسے بناؤ. تو مسئلہ کیا ہے مولانا؟ برا نہ مانے، اس فن کا شوق اور محبت نہیں ہے، سیکھنے کی عادت بناؤ، بڑی ضرورت ہے. کہنا نہیں چاہیے، مناسب بھی نہیں ہے. ویسے کہ ابھی میں اڑ رہا تھا، میراث کا ادھر مسئلہ آیا تھا مدرسے، میں ادھر لے جاؤں دولت کا. میراث کے تو ہر وقت مسئلے ہوتے ہیں، کتنے آسان ہے، فرض ضروری ہے. میں نے آپ کو اولاد کو تین حصوں میں منقسم کیا، اس سے خارج نہیں ہو سکتا. ایک بات یاد رکھو، ولد کا اطلاق بیٹھی بیٹھی پر بھی کرو گے، اور بیٹی کے نرینا اولاد جو بیٹا ہے، اس کا جو اولاد ہوگا، پوتا پوتی ہوگی، وہ بھی ولد میں آئے گا. کس میں آئے گا؟ یعنی اگر ایک مر جائے، اس کے اپنا بیٹے تو نہیں ہے، بیٹا مر گیا اس کے مرنے سے پہلے، لیکن پوتا موجود ہے، وہ بیٹی کے قائم مقام ہوگا. بیٹی تو نہیں ہے لیکن پوتی موجود ہے، وہ کس کے قائم مقام ہوگا؟ ہاں، یہ عصبیت میں آ جائے گا. کس میں آ جائے گا؟ یا ضمیر فروض والا حصہ لے گا، یا پھر عصبہ والا لے گا. آیت میں یہ سارے وہی اس کو شامل ہے. ہاں، لڑکی والا اولاد جو ہے وہ جا کے کدھر جائے گا؟ زبر الرحام میں جائے گا. نوٹ کرو، ایک بندے کی لڑکے والا اولاد ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کی بیٹی کا جو بیٹی بیٹی وہ کیا پوتا پوتی نہیں ہوتے، پوتے پوتے کہلاتے ہیں نا، وہ کا مقام اوپر زبر فروز میں ہوتے ہیں یا سبا میں ہوتے ہیں. ایک لڑکی کا اولاد ہے، نسبت مرد کی طرف منسوب ہوتا ہے، وہ ادھر دادا کی طرف نہیں آئے گا، وہ جو اس کا شور ہے اس کی طرف جائے گا، وہ اولاد کس کا شمار ہوگا؟ ادھر اس لڑکی کا جو شوہر ہے اس کی طرف جائے گا، لہذا وہ زمین ارحام میں آئے گا. اس کا ذکر ادھر نہیں کر رہا ہوں. اس میں ذکر کن دو رسا کا ہے؟ ذیل فروز اور سبا. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر لڑکا موجود نہیں ہے، لڑکے کا لڑکا موجود ہے، وہ کس کے کام مقام ہو جائے گا؟ ہاں بیٹے کے کام مقام ہو جائے گا. ولد کا لفظ، کس کا لفظ؟ ولد کا لفظ صرف اور صرف حقیقی بیٹی اور بیٹی کو شامل نہیں، بلکہ ولد کا لفظ کس کو بھی شامل، پوتے اور وَإِن سَفَلَا میراث میں سے رجمی پڑھا نہیں پڑھا ہے. اگرچہ آپ نیچے اور کتنا پوتا ہو، پر پوتا ہو، سکر پوتا ہو، پوتی ہو، پر پوتی ہو، سکر پوتی ہو، سب ولد کو شامل ہے. تو ان کا نقل اور ولد کا معنی جو ہے یہ آپ نے چاروں سب میں دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ بیٹا نہیں ہے اور پوتے کو پھر آپ کہہ رہے بیٹا نہیں ہے، بھائی وہ بھی بیٹا ہے. کیا وہ بھی بیٹا ہے؟ اگر پوتا نہیں ہے پر پوتا موجود ہے تو پھر وہ بھی ولد کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں ہے؟ ہو گئی بات، ولد ہو گیا. چلے آگے، اس کے بعد مختصر یہ دوسرا آیت بھی پڑھ رہا ہوں. یہ ہو گیا، آیت کو پڑھو. اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہیں حکم دیتا ہے، وصیت کرتا ہے اولاد کے بارے میں، میراث کے متعلق، لڑکے کا حصہ لڑکی کے سے دگنا ہوگا. اگر عورتیں دو سے اوپر ہیں تو ان کی کل مال کا دو سلس ملے گا، اگر ایک ہے تو اس کو نصف ملے گا. کیا بولو گا؟ یہ اولاد کا ہو گیا. والدین کی طرف آؤ، والدین کا حصہ ہر ایک کے لیے سدس ہوگا. ان کان لہ ولد، اگر میت کا ولد موجود ہے. کیا موجود ہے؟ ولد میں کون کون شامل ہے؟ بس یہ پورا کرو، بیٹا بیٹی پوتی سب شامل ہے. ان کان لہ ولد فلم یکن لہ ولد، اگر کیا نہیں ہے. اب یہاں غور کرو، اس ایک چھوٹے سے جملے میں دونوں آ گئے ہیں. اگر ولد موجود نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث نسب اضافت کے صرف ماں اور باپ ہے. کیا بولو؟ کوئی بیٹا نہیں ہے. اگر بھائی ہے بھی تو باپ کے مقابلے میں بھائی کیسے وارث بناؤ گے؟ ماشاء اللہ جی، جب آدمی کا باپ بھی موجود ہے تو اگر اس بھائی کا میت کا بھائی ہے تو کوئی وارث بنائے؟ لہٰذا اس کی ضرورت نہیں، ذکر ہی نہیں ہے. کیوں بتاؤ بیٹا نہیں ہے؟ یعنی بولو، اگر بیٹی بیٹی نہیں ہے، بندے کا صرف ماں باپ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اب بتاؤ کتنا اس مال کا ماں کا حصہ کتنا ہوا؟ ایک بٹا تین ہوا نا. کوئی اولاد نہیں ہے، بندہ مر گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں اس میت کے باپ کو ماں کو تیسرا حصہ دیں. کس کو؟ باقی دو ایسے کدھر چلے گئے؟ یہاں سلطان باپ کو مل گیا. کتنا ملا؟ سلطان مل گیا نا. باقی ماندہ ہے کہ نہیں؟ آپ نے سلطان کی حیثیت کو نہیں دیکھنا ہے، آپ نے باقی ماندہ کو دیکھنا ہے. اور تو وارث نہیں ہے، صرف ماں ہے، اور ماں کو آپ نے ایک بٹا تین دے دیا، باقی بچا نہیں بچا. وہ کیا بیت المال میں لے جاؤ گے؟ ہاں کس کو دو گے؟ تو باغ پتا چلا کہ اصابیت بھی تو قرآن سے ثابت ہے. لوگ کہتے ہیں سرجی کا کے بارے میں، طلبا کو توجہ بھی دلا دیتا ہوں کہ سہام فروس کی جو مقدمہ پھر دے کہ میں نے کہا کبھی لایا بھی کرو کہ میں بارات کی تشریح بھی کرتا رہوں. وہاں تعریف کرتے ما لہم سہام المقدرہ فی کتاب اللہ، یہ زبیل فروس کی تعریف ہے، مقدمہ میں ذکر ہے. کس کی تعریف ہے؟ کس نے ذکر کیا؟ سراج کی بات رہا ہوں، ڈوم پڑھاتے رہتے ہیں. اس کی تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ زبیل فروس کے حصوں کا ذکر کتاب اللہ میں ہوگا تو کیا سبا کا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. جیسا کتاب اللہ میں ذکر زبیر فروض کے اس کا ہے اسلحہ کا بھی، لیکن وہاں لفظ ہوتا ہے کہ مقدر رکھا ہے، کیا ہے یعنی زبیر فروض والے متعین کتاب اللہ میں ذکر ہے. پھر سوال پیدا ہوگا جو پھر دوہرا رہا ہوں کہ پھر ایسے تو کبھی اسلحہ والا بھی مقدم معین ہوتا ہے، جیسے یہاں مثال آپ کے سامنے آیا تو میں نے کیا جواب دیا؟ جواب وہی جو میں نے آپ کو دیا، سب میں یہ وہ اس میں اوپر نیچے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ اسی طرح متعین سلسلسان کبھی کبھار ہوتا ہے، اور یہاں جو اللہ نے ذکر کی وہ تو متعین شور ہے، بس ربا ہے، بس یعنی سمجھ آپ اس کو سمن سے نہیں بدل سکتے ہو، جو سدو سے نہیں بدل سکتے ہو، اور اس کے کبھی زیادہ کبھی کم. تو والدین کا ایک حصہ تو ہمارے سامنے آیا فرض نسلی وہ سدس ہے. یہ کس وقت ملے گا؟ اس جب کہ میت کا اولاد ہو، تو والدین کیسا کتنا ہوگا؟ سدس. اولاد نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، صرف ماں باپ ہے، تو ماں کو ملے گا سلس، باقی جو بچ گیا ہے جو دو سلسان کے برابر ہے وہ کس کو دی جائے گا؟ باپ کو. ہو گئی بات، آگے چلیں. بہن کا نام لو اخواتن، اگر صرف میت کے بہنیں ہیں تب بھی ماں کو سدس ملے گا. آیت کو پورا کر رہا ہوں. سدس ملے گا من بعد وصیت یوصی بها او دین، یہ بات میں نے کہا تھا، ہر جگہ آپ کے سامنے آئے گا. یہ تقسیم بعد کا معاملہ ہے، پہلے آپ نے وصیت پر عمل کرنا ہے، پہلے آپ نے میت کے تجہیز اور تکفین پر عمل کرنا ہے، پہلے آپ نے قرض کو ادا کرنا ہے. یہ تقسیم کا معاملہ من بعد ہوگا. ابھی دیکھ، ابھی یہاں اللہ نے ایک عام قانون بتایا ہے. یہ وہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ انسان کی ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، مسلمان کی ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا آباؤکم وابناؤکم، یاد رکھو تم لوگ، تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے، لا تدرون، تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ آخری نفع کے لحاظ سے ایہم اقرب لکم نفعا، کہ آپ کو کون زیادہ فائدہ پہنچائے گا. آپ تو بیٹے کے فائدے میں چھک پڑو گی، آپ تو باپ کے فائدے میں چلو گی، لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فائدہ یہ ہے یا وہ ہے. لہذا یہ معاملہ تقسیم وراثت کا معاملہ اللہ نے انسان کے حوالے نہیں کیا، بلکہ خود بہت متعین کر دیا. فریضتا من اللہ، یہ متعین کردہ حصے ہیں جو اللہ نے تمہارے سامنے بیان کیے، یاد رکھیں. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالی ہر صاحب کے جو حقوق ہیں، جتنا حق ہے اس کا، وہ حق کو بھی جانتا ہے، اس کی حکمت سے بھی عالم ہے، اور ہر شخص کے احتیاج کا بھی علم رکھتا ہے، کون کتنا محتاج ہے کتنا محتاج نہیں ہے. لہذا انسان اس میں اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، یہ آخری تنبیہ ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، سمجھ گئے؟ ہاں بس ٹائم کم ہے، بس دعا کر اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.